أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين، والمخاطب بطه وياسين وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تربية أولاد، تقرير نمبر 9. اس حوالے سے ابھی تک مجھ سے کسی نے ایک سوال نہیں کیا، یا یہ کہیے کہ ایک اعتراض نہیں کیا. اب اس کی دو وجوہات ہو سکتی، یا تو یہ وجہ ہے کہ کم از کم اس مجمع کے لیے یہ چیز اتنی واضح ہے کہ انہوں نے یہ سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور مجھے اپنے مجمع کے بارے میں یہی حسن ظن، اور یا شاید یہ کہ بقول دوسری جگہوں کے کہ بھائی سنتا کون ہے، بیٹھتے ہیں ثواب کے لیے یا لوگوں سے ملنے کے لیے، وہ مقصد پورا ہو جاتا. تو آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، کیسا بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں آئے گا، مجھے اپنے اس مجمع کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں. تو وہ سوال ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ اصل ٹاپک خالی یہ نہیں ہے کہ تربیت اولاد، بلکہ تربیت اولاد مغربی دنیا میں یا ویسٹرن کنٹریز میں، اور ابھی تک جو 8 تقاریر ہو گئی ہیں اس کے اندر تو وہی باتیں آئی ہیں کہ جو ہم ہندوستان اور پاکستان میں بھی 200-200 سال پہلے سنا کرتے تھے. تو زمانہ تو بہت آگے بڑھ گیا ہے، اور وہاں بھی آگے بڑھ گیا ہے، تو یہ تو ویسٹ ہے. تو اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، یہ ایک اعتراض یا آبجیکشن یا کوئسچن ہونا چاہیے تھا، کسی نے نہیں کیا. لیکن میں خود ہی سے اس لیے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو 10 تقاریر کا اعلان تھا اس میں 11ویں تقریر بہانہ پڑ رہی ہے بعد میں، تو اس کی وجہ یہی کہ ابھی تک جو باتیں بیان ہو رہی تھیں یہ سمجھیے وہ چند اصول کہ جن کا تعلق نہ ایسٹ سے ہے، نہ ویسٹ سے ہے، نہ 21st century سے ہے، نہ 1st century سے. یہ ہر دور کے لیے ہیں، ہر زمانے کے لیے ہیں، چاہے دنیا اسے مانے کہ نہ مانے، لیکن اسلام کے خیال میں اس کی حیثیت ہر دور میں برابر سے ثابت ہے. یعنی پیگننسی کے درمیان جو کچھ باتیں بیان کی گئی، جس کا خلاصہ یا لب لباب یہ ہے کہ دعا، اس کی اہمیت، اس کی طاقت، اس کا نیرو، وہ جس طرح سے انسانی زندگی کو چینج کر دیتی. اب یہ مسئلہ نہ ایسٹ کا تھا، نہ ویسٹ کا تھا، نہ 1st century کا تھا، نہ 21st century کا تھا، اور اسی حوالے سے کچھ اور مستحبات. لیکن ہاں، اب آج کی مجلس کے شاید آخر میں، اور ورنہ نیکسٹ مجلس، ہمارا ٹاپک وہاں پہنچ رہا کہ جہاں لاسٹ ایئر کی ایک حدیث کو دوبارہ دوہرا کر پھر اس حصے کو الگ سے پیش کیا جائے گا. ابھی تک کی وہ باتیں جو کامن، پچھلے سال ایک حدیث تلاوت کی گئی تھی اور اس وقت بھی اس کی زیادہ وضاحت نہیں ہو سکی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ ادبو اولادکم بغیر زمانکم، اپنی اولاد کو ٹرین کرنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، لیکن خبردار اپنے زمانے کے حساب سے نہ کرنا، ان کے زمانے کے حساب سے کرنا. وَإِنَّهُمْ خُلِقُوا بِغَيْرِ زَمَانِكُمْ، کیونکہ اللہ نے تمہاری اولاد کو جس زمانے کے لیے پیدا کیا ہے وہ تمہارا زمانہ نہیں، وہ الگ ہے اور تمہارا زمانہ الگ ہے. یہ حدیث پچھلے سال بھی تلاوت کی گئی، لیکن تفصیل اس کی بیان اس لیے نہ ہو سکی کہ اس وقت کا ٹاپک وہ نہیں تھا. اس میں کچھ غلط فہمی آ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین سے بدتمیزی کی بھی اجازت. تو وہی ساری چیزیں وضاحت ہوں گی کہ کچھ چیزیں تو ایسی کہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے، اور ایسٹ اور ویسٹ سب کے لیے کامن، لیکن اس کے بعد پھر ایسٹ اور ویسٹ کا اسلام نے خیال رکھا. چنانچہ اگر آپ آیت اللہ سیستانی کی مسائل کی دو کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ایک کا نام ہے توضیح المسائل اور ایک کا نام ہے جدید فقہی مسائل. یہ میں اردو نام لے رہا ہوں ورنہ اسلامک رولنگ اور ایک کوڈ آف پریکٹس فار مسلم ان دا ویسٹ, دونوں کتابیں سامنے ٹیبل پر موجود. اب پہلی کتاب جسے توضیح المسائل کہتے ہیں, یہ وہ ہے کہ جس کے اندر وہ کامن مسئلے آئے ہیں کہ آدمی ایسٹ میں ہو کہ ویسٹ میں ہو, پہلی سینچری کا ہو کہ 21st century, پانچ نمازیں پڑھنا ہے, نماز کا ایک خاص طریقہ کار ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی. اور اس کے بعد دوسری کتاب کوڈ آف پریکٹس یا جدید فقہی مسائل, وہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو خاص ویسٹرن کنٹریز یا ویسٹرن کلچر کی وجہ سے پیدا ہو رہی. یہی ہماری تقاریر کا بھی انداز ہے کہ شروع کی 8 تقاریر اور کسی حد تک آج کی مجلس بھی آپ ان میں شامل کر لیں کہ جو ایسٹ اور ویسٹ کے لیے کامن چیزیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑی سی تبدیلی ٹاپک میں آئے گی. البتہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ دنیا کے گلوبل ویلیج بننے کی وجہ سے اور یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی یا انفارمیشن ہائی وے کی وجہ سے اب ایسٹ اور ویسٹ میں اتنا فرق بھی نہیں رہا کہ جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اور اگر مڈل ایج لوگوں کو جو 40 سے اوپر ہیں اگر فرق نظر بھی آ رہا تو یہ ہماری حد تک ہے, لیکن بات ہو رہی ہے ان بچوں کی جو ابھی پیدا ہوئے ہیں یا 8-10 سال کے, ان کے زمانے تک شاید یہ فرق بھی مٹ گیا ہو. اور اسی جملے کی وجہ سے کہ پہلے ویسٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ویسٹ میں جانا پڑتا تھا, اور اب یہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور ڈش کی وجہ سے ویسٹ خود ہمارے گھروں کے اندر آ گیا. لیکن پھر بھی بہرحال تھوڑا سا فرق میری آخری 2 یا 3 تقریروں میں آپ کے سامنے آئے گا. یہ تو ایک ایکسپلینیشن یا وضاحت اس سوال کی تھی جو اب تک کسی نے نہیں پوچھا, تو میں دوہرا دوں کہ یا اس لیے نہیں پوچھا ہے کہ اس ٹاپک کو صرف سوال کے لیے سنا جا رہا ہے, سمجھنے کی زحمت لوگ گوارا نہیں کر رہے, یہ یہاں کے مجمع کے لیے نہیں ہوگا. اور یا اس لیے نہیں سنا جا رہا کہ اتنا واضح یہ پوائنٹ ہے کہ کچھ چیزیں ہر دور میں کامن رہیں گی, اس لیے کسی نے یہ سوال نہیں کیا. میں نے احتیاطاً جواب دے دیا, لیکن آئیے اب آج جس سورے کی تلاوت کی گئی ہے پہلے اس کا ترجمہ اور ایک مختصر سی تفسیر کر کے تربیت اولاد کے ٹاپک کو آگے بڑھایا جائے جہاں تک اب تک بات ہو گئی. میں نے کوشش یہی کی کہ تقریباً ہر تقریر یا مجلس قرآن کی ایک مختلف آیت کی تلاوت کی جائے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے صرف ایک جگہ حکم دے دیا اور اس کے بعد چیپٹر کلوز. بار بار مختلف انداز سے مختلف حوالوں سے قرآن نے تربیت اولاد کے مسئلے کو سمجھایا, لیکن آج جس آیت کی میں نے تلاوت کی بہت کم لوگ اس آیت کو تربیت اولاد سے جوڑ سکتے ہیں. اس سے پہلے والی آیتیں جو 8 مجالس میں آ گئیں, ٹھیک ہے کہ اے ایمان لانے والوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, بالکل ڈائریکٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ لگ رہی. وہ جو آیت آ گئی کہ اے پروردگار مجھے ولد صالح عطا فرما, لیکن آج کی آیت, لیکن اب دیکھیں القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا. جب قرآن کی تفسیر کی جاتی تو سب سے پہلے تو یہی دیکھا جاتا کہ خود قرآن نے آگے چل کر اس آیت کی کوئی وضاحت کی ہے, پھر ہم حدیثوں کی جانب جاتے ہیں. اب آیت کیا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, قرآن کریم کے مشہور ترین سوروں میں سے ایک سورہ, لیکن جتنا یہ مشہور اتنا ہی اس کی پہلی آیت کی تفسیر میں اختلاف. والعصر عربی میں واو کے کئی معنی ہیں جس میں سے ایک معنی ہے قسم, قسم ہے عصر کی. عصر کیا چیز, یہ کیا چیز ہے جس کی قسم کھائی جا رہی, یاد کا ٹاپک ہے نہیں اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, ایک اشارہ کروں کہ ہمارے پاس اس کے حوالے سے 3 بہت اہم قول آتے ہیں. پہلا قول یہ آتا ہے کہ عصر یعنی زمانے کی قسم. آئنسٹائن کی ٹائم اینڈ اسپیس کی وہ تھیوری آف ریلیٹیویٹی کے بعد یا نظریہ اضافت کے بعد یہ جو ٹائم کی ایک اہمیت بنی, والعصر جدید سائنسی تحقیقات کی وجہ سے بعض علماء اس آیت کو اس تھیوری سے ملاتے ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ نہ اسلام اور سائنس آج کا ٹاپک, اور نہ ہی تفسیر قرآن آج کا ٹاپک, اور نہ ہی سورہ عصر آج کا ٹاپک, خالی ایک اشارہ یعنی زمانے کی قسم. زمانہ خود ایک بہت بڑا وٹنس, کس کے خلاف, انسان کے خلاف. دوسری تفسیر اس کی ہے کہ عصر کے وقت کی قسم, تو یہ عصر کا وقت کیوں, پوری اسلامک ہسٹری میں ایک عصر کا وقت ایسا نظر آتا کہ جس کی ایک خاص اہمیت ہے, اور وہ کربلا میں عاشورے کے دن, چنانچہ ایک تفسیر یہ کی گئی. اور تیسری تفسیر اس عصر کی وہ جو حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنی تفاسیر میں کی, کہ اس سے مراد زمانے کا امام، زمانہ نہیں، زمانے کا امام، جو انسانیت کے خلاف ایک بہت بڑا گواہ، یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ انسان کہاں سے کہاں جا رہا، ایسٹ کس طرح سے ویسٹ بن رہا، یہ اس آیت کے ذیل بہت تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں شروع سے ہی معذرت کر لی کہ ٹاپک تربیت اولاد، والعصر، عصر کے وقت کی قسم چاہے وہ کربلا کی عصر، زمانے کے امام کی قسم جو ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا، اور خاص طور پر ہمارے گمراہ ہونے، یا خود زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، قرآن نے اعلان کیا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے۔ اب اس کے بعد تربیت اولاد کا ایک کورس قرآن بتا رہا، تربیت اولاد کی آیتیں بن رہی، لیکن وہاں تک جانے سے پہلے جو اصل آیت ہے، ان الانسان لفی خسر، قرآن نے ایک اعلان کیا کہ انسان خسارے میں، اگرچہ ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ آیت غلط، یہ عقل کہتی ہے، وہ والی عقل نہیں جو اللہ کی نعمت، وہ عقل جو حالات اور زمانے کے تحت فیصلہ کرتی، انسان خسارے میں نہیں، انسان تو بڑے فائدے میں، پہلے انسانیت کہاں تھی، آج 21st century میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، وہ تھے گھاٹے والے لوگ جو غاروں میں اور جنگلوں میں رہتے، آج ہم عالیشان بلڈنگز اور اپارٹمنٹس میں رہتے، وہ لوگ خسارے میں تھے کہ جو پیدل چلا کرتے، آج ہم بہترین جاپانی گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کے سفر کیا کرتے، وہ لوگ تھے خسارے جو اونٹوں کا سفر اختیار کرتے، آج ہم جمبو جیٹ اور اس سے بھی تیز رفتار طیاروں پہ سفر کیا کر رہے ہیں۔ جس اعتبار سے بھی دیکھیں، اگر اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو کرائیٹیریا بنایا جائے تو یہ آیت نعوذ باللہ بالکل غلط، اس لیے کہ انسان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہر اعتبار سے بلند ہوا، ہر اعتبار سے بہتر ہوا، ہر اعتبار سے انسان کو فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا۔ تو والعصر، قرآن کہتا ہے زمانے کی قسم انسان خسارے میں، لیکن ہماری عقل کہتی ہے کہ نہیں، انسان تو فائدے میں، آج ہماری زندگی کتنی آسان ہو گئی، آج ہماری زندگی کتنی فیسلٹی والی ہو گئی، آج ہماری زندگی کتنی اچھی ہو گئی، مگر یہی تو اصل مسئلہ کہ کرائیٹیریا ہم کو کیا بنانا ہے۔ قرآن نے کہا انسان خسارے میں، تو کس چیز کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے؟ اگر مکانات کو دیکھ کر، اگر ٹرانسپورٹیشن کو دیکھ کر، اگر گھر کے اندر، حتیٰ کچن کو دیکھ لیجئے کہ کتنی ساری فیسلٹیز ہماری بچیوں کو وہ مل چکی ہے جو ان کی نانیوں اور دادیوں کو نہیں ملی، اگر یہ کرائیٹیریا ہے تو یقیناً آج کا انسان بہتر۔ مگر قرآن نے یہ کرائیٹیریا بنایا کہاں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں، مگر دیکھو کہ خسارہ ہم کسے کہتے ہیں، مگر یہ دیکھو کہ ہماری نگاہ میں نقصان کس چیز کا نام، اور وہ سورہ شورا کی 45th آیت۔ سورہ شورا قرآن کریم کا وہ سورہ جس کی ایک آیت ہمارے بچے کو یاد ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا، قرآن کے جس سورے میں آیا ہے مودت فی القربا، اسی سورے کے اندر خسارے کی تشریح کی گئی۔ خسارہ کہتے کسے، لاس کہتے کسے، نقصان کہتے کسے؟ یہ جو قرآن نے کہا کہ انسان خسارے میں، اب دیکھ ارشاد ہو رہا ہے 45th آیت میں، آیت نمبر 45، الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم۔ قرآن کہہ رہا کہ سنو، ان الخاسرین، نقصان اٹھانے والے، لوزر، لاس کرنے والے کون لوگ؟ وہ نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں زندگی گزار گئے، نہیں، الذین خسروا، جنہوں نے نقصان اٹھایا، انفسہم، اپنے بارے میں، واہلیہم، اپنی اولاد کے بارے میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہاں کو دیکھ کے فیصلہ نہیں ہو رہا کہ پرانے زمانے کا انسان جنگل میں رہتا تھا، آج کا انسان نیو یارک کے اسکائی اسکریپر میں رہتا تو ہم نے کہا کہ انسان فائدے میں، کہا نہیں، الذین خسر، یہ وہ لوگوں کا ہم تذکرہ کر رہے، یوم القیامہ، جو قیامت کے لیے نقصان میں، اور قیامت میں بھی کیا نقصان؟ انفسم، اپنے آپ کا نقصان، و اہلیہم، اور اپنی اولاد کا نقصان، اہل و عیال، گھر والے، فیملی ممبر، اور سب سے بڑھ کر اولاد۔ تو قرآن کی وہ مشہور ترین آیت کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اتنا ہر ایک کو یاد، مگر یہ دیکھنا کہ قرآن اسی آیت کے حوالے سے پیغام کیا دے رہا، کا پیغام یہ کہ نقصان یہ کہ اگر قیامت کے دن تمہارا جسم اور تمہاری اولاد وہ جہنم میں جلائی گئی، اعلیٰ، کیونکہ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، آیت ختم ہوئی، اعلیٰ ان الظالمین فی عذاب مقیم، سمجھ جاؤ کہ ظلم کرنے والا ایسے عذاب میں پھنس جائے گا کہ مقیم جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا وہ ہے خسارہ، وہ ہے نقصان، ایسے عذاب میں پھنس جانا کہ جس سے بچنے کا اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور یہ کن کو ہوتا ہے؟ جنہوں نے یا اپنا حق ادا نہ کیا یا اپنی اولاد کا حق ادا نہ کیا۔ اپنا حق کیا ہے؟ یہ ایک الگ ٹاپک، اولاد، جنہوں نے اپنی اولاد کو خسارے میں ڈالا، جنہوں نے اپنی اولاد کو نقصان پہنچایا۔ اب قرآن اسی شارٹ سورے کے اندر، اس شارٹ سورے کے اندر پہلے تو ہماری بیماری بھی ڈائیگنوز کر رہا اور پھر اس کی ریمیڈی یا اس کی میڈیسن یا اس کا علاج بھی بتا رہا۔ یہ ہے قرآن کا میریکل، جو مختصر سے سورے میں ساری باتیں آ گئی۔ کہا خسارے میں ہو، نقصان میں ہو، ابھی تمہیں پتا نہیں چلے گا، قیامت کے دن پتا چلے گا۔ اور نقصان اس لیے ہے کہ یا تم نے اپنے جسم کا حق ادا نہیں کیا، اسے جن جن حرام سے بچانا تھا نہیں بچائے، اور یا تم نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا، قیامت کے دن پتا چلے گا۔ اب اسی اصل سورے پہ آ جائیے، وہ سورہ یہ بتاتا ہے کہ نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا۔ کہا الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ اس نقصان سے بچے جو ایمان لائے۔ اگر یہیں پہ فل اسٹاپ آ جاتا تو ہمارا ہندوستان اور پاکستان میں اپنے گھر کا بنایا ہوا عقیدہ، ایک ہوم میڈ عقیدہ ہے نا ہمارے پاس، کہ چونکہ ہم مومن ہیں اس لیے جنتی، چونکہ ہم مومن ہیں اس لیے ہم پہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا، چونکہ ہم مومن ہیں تو ہمیں نمازیں قضا کرنے کی اجازت، ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت، ہمارے گھر کی خواتین کو بے پردہ گھومنے کی اجازت، ہمارے بچے کو ڈسکو ڈانس کی اجازت۔ اگر قرآن، لیکن اتنا مختصر سا سورہ ہے کہ بچہ بچہ جانتا، اسی کو پڑھ لو تو پیغام واضح ہو رہا۔ اگر قرآن الا الذین آمنوا پہ فل اسٹاپ لگا دیتا، قرآن کا فل اسٹاپ ایک گول دائرہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آیت ختم، لیکن نہیں، وہ فل اسٹاپ نہیں لگا۔ کہا کہ ہر انسان خسارے میں بچیں گے کون لوگ؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، خالی ایمان سے کام نہیں چلا اور انہوں نے نیک کام کیے، اور خالی نیک کام کرنے سے کام نہیں چلا۔ ایسے بھی لوگ اگرچہ کم ہیں لیکن ہیں، جو نماز پڑھ لیتے، عورت کے سر پہ چادر نظر آتی، اپنے آپ کو حرام سے بچاتے، لیکن بیٹا کیا کر رہا، کہہ رہے ہمارا اس سے کیا تعلق، وہ اپنی قبر میں جائے گا ہم اپنی قبر میں جائیں، وہ اپنا حساب کتاب دے گا ہم اپنا حساب کتاب دیں گے، مائنڈ یور اون بزنس، وہ اپنا بزنس دیکھتا ہے ہم اپنا بزنس دیکھتے ہیں۔ ایسے مذہبی لوگ ہیں کہ ماں کے سر پہ چادر ہے، بیوی بے حجاب، بیٹی بے حجاب۔ ایسے مذہبی لوگ ہیں کہ باپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، نوجوان کے چہرے پہ داڑھی نہیں۔ ایسے مذہبی لوگ ہیں کہ بزرگ نمازیں پڑھتے ہیں اور نوجوان ڈسکو میں جاتے ہیں۔ تو قرآن مختصر سے سورے میں ہر بات کہہ گیا، وَلَسَئِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہر انسان خسارے میں۔ اِلَّا الَّذِينَ، کون لوگ بچے؟ کہا وہ لوگ بچے جن میں چار باتیں ہوں گی۔ الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے ایمان لائیں، اگر ایمان نہیں ہے تو سب بیکار ہے، نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حجاب کام آئے گا، نہ حقوق الناس کی پابندی کام آئے گی، نہ گناہوں سے بچنا کام آئے گا۔ ایمان لاتے ہیں لیکن خالی ایمان پہ اکتفا نہیں کرتے، ایمان کو انف نہیں سمجھتے، وہ عمل صالحات، پھر نیک عمل کرتے ہیں۔ اور خالی نیک عمل کو کافی نہیں سمجھتے، یہ بھی ضروری ہے، اسٹیجز میں بات چل رہی، وہ تواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کا پیغام پہنچاتے ہیں، خود نماز پڑھ کے نہیں بیٹھتے ہیں، دوسروں کو بھی پیغام پہنچاتے ہیں، خود حجاب کر کے نہیں بیٹھتی ہے، دوسرے کو بھی پیغام پہنچاتی ہے، خود اپنے آپ کو حرام کاموں سے نہیں بچاتا ہے، دوسرے کو پیغام پہنچاتا، وہ تواصوا بالحق، اور حق کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ لیکن، اور بہت اہم یہ نقطہ ہے جو ابھی آخر میں آ رہا، اتنا اہم نقطہ ہے کہ اس سے پورے عشرے پڑھے جاتے ہیں، لیکن میں پورا عشرہ نہیں پڑھوں گا، ایک اشارہ کروں گا۔ وہ تواصوا بالصبر، جب حق کا پیغام پہنچاؤ گے تو ساتھ میں سامنے والے کو یہ بھی بتا دینا، سامنے والے کو یہ بھی بتا دینا کہ اللہ سے یہ توقع نہ کرنا کہ ادھر نماز پڑھی، ادھر معلوم ہوا کہ اشرفیاں برسنے لگی، اور ادھر حجاب کیا اور پتا چلا دنیا بھر کی نعمتیں تمہارے قدموں میں آ گئیں، جو تم نیکیاں کرو گے اس کا ریوارڈ ملے گا، لیکن فوراً نہیں، فوراً تو الٹا تمہیں سزا ملے گی، ایک پنش کیا جائے گا سوسائٹی کی جانب سے۔ تو تواصوا بالحق، خسارے سے وہ لوگ بچتے ہیں جو ایک دوسرے کو حق کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن وہ تواصوا بالصبر، اور فوراً یہ میسج بھی کنوے کرتے ہیں کہ صبر سے کام لینا، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری نیکیاں، اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے لیکن دیر سے ملتا ہے، خدا کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ لیکن یہ محاورے جو قرآنی آیتوں کا ترجمہ ہے عمل کرنے کے لیے۔ اب قرآن بات کو مکمل کیا اس پیغام پر کہ جب تک کہ ایمان نہ ہو، اس کے ساتھ نیک عمل نہ ہو، اس کے ساتھ دوسرے کو بھی یہ میسج نہ پہنچاؤ، اور اس کے ساتھ دوسرے کو یہ پیغام بھی نہ دو کہ صبر کرنا پڑے گا، الصبر و صبران، مولائے متقیان حلال مشکلات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ سنو صبر کی دو قسمیں. ذرا سا موضوع سے میں ہٹتا نظر آ رہا ہوں, ہٹ نہیں رہا ہوں, تربیت اولاد کا یہ پیغام ہے, ابھی دیکھیے دونوں چیزیں ملائی جائیں گی. مولا کہتے ہیں صبر کی دو قسمیں. قرآن کہتا ہے کہ وہی نقصان سے بچے گا جو صبر کا پیغام پہنچائے گا, لیکن صبر کی دو قسمیں. فرمایا پہلا صبر, الصبر علی المصیبہ والصبر علی المعصیہ, دونوں صبر کا پیغام پہنچانا. ایک صبر یہ ہے کہ دیکھو تم نے نماز شروع کی تمہارے پر مصیبتیں آ جائیں گی, تم نے حجاب شروع کیا تم پہ مصیبتیں آ جائیں گی, تم نے داڑھی رکھی تم پہ مصیبتیں آ جائیں گی, تم نے اپنے آپ کو شراب و سور اور حرام چیزوں سے بچایا مصیبتیں آئیں گی, اسے فیس کرنا, اسے برداشت کرنا. لیکن میں نے کہا نا کہ اتنا اہم ٹاپک کہ خود میری زبان میرے کنٹرول سے نکل رہی ہے اور چاہ رہی ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں انشاءاللہ کسی اور موقع پر. لیکن وہ صبر و انل معصیہ, اور یہ پیغام بھی پہنچانا کہ صبر کی دوسری قسم ہے گناہ کے مقابلے میں صبر. سامنے شراب رکھی ہے کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے, پھر بھی ہم شراب کی جانب نہ بڑھیں. یہ ایسٹ اور ویسٹ کا ایک بہت بڑا فرق کہ ایسٹ میں ہزاروں ہاتھ پکڑنے والے ہیں, ویسٹ کے اندر ہر آدمی انکریج کرنے والا تو ہے روکنے والا کوئی نہیں. اور خاص طور پر وہ لوگ جو پہلی نسل کے یا زیادہ سے زیادہ دوسری نسل کے لوگ ہوتے ہیں, نئے امیگرنٹ, وہاں تو ایک خاندان کا اور ایک کنبے اور برادری کا دباؤ بھی نہیں ہوتا. وہ اگر ڈسکو میں جائے, وہ اگر نائٹ کلب میں جائے, وہ اگر میوزک پارٹیاں اٹینڈ کرے, اگر وہ مکس گیدرنگ میں جائے, اگر وہ شراب پیے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. مولا کہتے ہیں یہ صبر کی دوسری قسم, معصیت کے مقابلے میں صبر, گناہ کے مقابلے میں صبر. سامنے گناہ کا موقع ہے اور تمام فیسلٹیز بھی ہیں, گناہ کرنے کے سارے وسائل بھی تمہارے پاس ہیں, اور پھر بھی آدمی اپنے آپ کو روک, پھر بھی آدمی صبر کر. تیر اور تلوار کا زخم کھا کے صبر کرنا جتنا مشکل ہے, اسی طرح گانا اور بے حجابی اور حرام سامنے ہے اور بغیر کسی وجہ کے, کوئی ایکسٹرنل فورس نہیں, صرف آدمی کا ضمیر, صرف اس کا ایمان اس کو روک رہا ہے اور وہ رک جائے, یہ اس زخم سے کم والی بات نہیں. قرآن نے دونوں چیزیں سمود کعبہ تبا سوب صبر. اب آئیے یہ آیت کا جو خلاصہ ہوا اسے تربیت اولاد سے ملا کہ قرآن نے کہا ایمان لانا, نیک کام کرنا, لیکن یہ نیک کام اپنے تک لمیٹڈ نہیں رکھنا, اس میں دوسروں کو شیئر کرانا, اس میں دوسروں کو شامل کرنا. اور دوسروں پہلے بھی کئی مرتبہ حدیث آئی کہ جتنا کوئی آپ کے کلوز ہوگا اتنی آپ کی ذمہ داری زیادہ. چنانچہ جب قرآن کہتا ہے کہ ہر ایک کو حق کا پیغام پہنچانا, تو اپنی اولاد اسے آدمی بھول جائے اسے اسلام کیسے برداشت کرے. لیکن جب اسے حق کا پیغام پہنچاؤ گے تو ساتھ میں اسے یہ بھی بتانا کہ بیٹا یہ ساری چیزوں پہ عمل کرنے میں زحمتیں بہت ہوں گی, پریشانیاں بہت ہوں گی, مگر تمہیں صبر سے کام لینا. مزید اس کی تشریح یہ آئندہ مجالس میں آئے گی کہ کس طرح سے اپنی اولاد کو, ابھی تو ہماری اولاد بہت چھوٹی, یہ جملہ وہ لوگ تو سمجھے ہی نہیں ہوں گے جو آ جائیں, کون سی اولاد, کس کی اولاد, کون سی چھوٹی اولاد. یہ ہے جو آٹھ مجلسوں تک جا کے جو بچہ ابھی پیدا ہوا آٹھ مجلسوں کے نتیجے میں, وہ ابھی بہت چھوٹا, لیکن ایک منزل آ رہی کہ جب آپ کو اسے زبانی حق اور صبر کا پیغام پہنچانا, خاص طور پر ویسٹ میں بیٹھ کر کہ جہاں پر میڈیا نے ہم کو بتا دیا کہ کس طرح سے برین واش کیا جاتا, جب وہ برین واش کر سکتے ہیں ہمارے بچے کو, تو ہم کیوں برین واش نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو. لیکن قرآن اس کے بارے میں صرف ایک ہلکی سی گائیڈ لائن دی, امام نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا کہ حق کا پیغام پہنچانا ہے, صبر کا پیغام پہنچانا. جب تک کے ساتھ میں صبر کا پیغام نہیں پہنچاؤ گے, وہ بچہ کیسے اپنے آپ کو گناہ سے روکے گا, یہ ایک سوال ہے انشاءاللہ تشریح بعد میں. لیکن اب آئیے ایک اور اینگل سے اس آیت کو سمجھیں, ایک اور اینگل, اور وہ کیا, قرآن نے کیا کہا, ایمان لانا, نیک کام کرنا ہے اور حق کا پیغام پہنچانا. یعنی ایک سیکوینس بھی قرآن نے بتا دیا, یہ تو نہیں چلے گا نا کہ بیٹے سے کہہ رہو نماز پڑھو خود اپنی نمازیں ترخا رہے, بیٹی سے کہہ رہو حجاب کرو خود یہ عورت کبھی کبھار بے حجاب ہو جاتی, اولاد سے کہہ رہو جھوٹ نہ بولو اور خود باپ کی زبان پہ جھوٹ آتا, اولاد سے کہہ رہے ہو حرام نہ کھا اور خود حرام کھا رہا. دیکھیں سیکوینس دیکھیے گا قرآن کا, قرآن کا سیکوینس ہے پہلے ایمان, اس کے بعد خود نیک عمل, اس کے بعد پھر حق کا پیغام. بے شک عربی کے اعتبار سے یہاں لفظ سما نہیں, سما وہ لفظ ہے جو 100% سیکوینس میں دلالت کرتا, لیکن بہرحال تھوڑی سی لاجک تو سامنے آ رہی ہے کہ خود نیک کام کرنا ہے پھر زبان کھول کے حق کا پیغام پہنچانا. باقی دنیا کی حد تک تو یہ اصول پورا صحیح نہیں, لیکن اولاد کے لیے یہ اصول بالکل صحیح, کہ جس وقت بچے نے آنکھ کھولی ان تمام مراحل سے گزر گیا جو آٹھویں تقریر تک آپ کے سامنے آ گئے, اب یہ بچہ عقیقہ بھی ہو گیا، ختنہ بھی ہو گیا، مستحبات بھی ہو گیا، اذان اقامت بھی ہو گئی، اب یہ بچہ جس گھر میں پرورش پا رہا، گھر والوں کی ذمہ داری کہ اس کی تربیت کا آغاز زبانی پیغام سے نہ کرے بلکہ اس کی تربیت کا آغاز اپنے کیریکٹر سے کرے، اپنے کیریکٹر کو اس انداز سے اس کے سامنے ماڈل بنا کے پیش کرے، یہ طریقہ رسالت کا طریقہ. ایک حضرت عیسیٰ کا کیس اس کے اندر الگ، ان کی ماں جناب مریم پر اتنی بڑی تہمت لگ چکی اور کچھ ایسے ریزنز کہ حضرت عیسیٰ کو پیدا ہوتے ہی یہ کہنا پڑا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. باقی ہر نبی جو بائی برتھ نبی، بائی برتھ نبی ہوتا، لیکن اعلان نبوت کیا ایک طویل عرصے کے بعد، کسی نے 10 سال، کسی نے 20 سال، کسی نے 40 سال. حضرت موسیٰ کا واقعہ تفصیل سے، اتنے عرصے فرعون کے محل میں رہے، اعلان نبوت نہیں تھی. اور پیغمبر کا واقعہ بچہ بچہ جانتا، تو یہ جو 40 سال بعد اعلان رسالت ہو رہا، یہ تربیت اولاد کا ایک پیغام اس کے اندر پوشیدہ، کہ پہلے اپنا کردار ایسا اس کے سامنے بنا کے پیش کرو کہ جو تمہاری بات نہیں بھی ماننا چاہتا اس کے پاس تم پر اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہ ہو. چنانچہ سورہ یونس کی 10ویں آیت، نہیں 10واں سورہ ہے، 23ویں آیت، پیغمبر نے اپنی نبوت کی دلیل یہ دی کہ فقط لبست فیکم من قبل ہی سنی، میں اس سے پہلے تمہارے درمیان اپنی زندگی گزار چکا ہوں، میرے کردار میں کوئی کمی دیکھی، مجھے کبھی جھوٹا پایا، مجھے کبھی خیانت کرتے پایا، تو اب کیسے میرے اوپر اعتراض کر رہے. یہ تربیت اولاد کا نقطہ جو سورہ عصر میں بھی ہے وہ قرآن، اور کردار رسالت اور کردار امامت میں بھی ہے، یہ اہل بیت ثقلین دونوں، قرآن حکم دیتا ہے یہ عمل کر کے دکھاتے ہیں. تو اب بچہ دنیا میں آیا، ایک ہفتے کا ہو گیا، پچھلی تقریر کی ترتیب کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اب اس کے بعد جو اسے اس گھر میں زندگی گزارنا، تو گھر والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی کہ اس کی تربیت کا انتظام اس طرح سے کرے کہ بیٹا یہ مت کرو، بیٹا وہ کرو، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ سب بات کے مرحلے ہیں، تواصو بالحق ہیں، بات کے مرحلے. پہلا مرحلہ عمل الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنا کردار اس کے سامنے پیش کرتے جا، کہنے کی ضرورت نہ کرو، زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے، معصوم معصوم. ایک عام شیعہ اور مومن کو عام دنیا کے لیے بھی یہی میسج دے رہے، فرماتے کونو دعاتن ناس بغیر السنتکم، کونو دعاتن ناس، تم ساری دنیا کو دین کی دعوت دو، سب کو اسلام کے قریب بولا، لیکن بغیر السنتکم، بغیر زبان کے، السنہ لسان کی جمع، بغیر زبان، زبان سے دعوت نہ دو. راوی نے حیران ہو کر کہا مولا ایک طرف آپ کہہ رہے سب کو اسلام کی طرف بلاؤ، دوسری طرف فرما رہے مگر زبان سے نہ بلاؤ، تو اور کیا طریقہ ہے؟ کردار سے بلاؤ، ایسا کردار ہو کہ کافروں کے درمیان جا کے بیٹھو تو وہ تمہارے کردار کو دیکھ کے امپریس ہو جائیں. آج کا ٹاپک امر بالمعروف اور تبلیغ نہیں، لیکن جب کافروں اور غیر مسلموں تک کے لیے یہ پیغام دیا گیا کہ زبان نہیں، جبکہ واقعا دنیا میں زبان ایک بہت بڑی چیز ہے ایک دوسرے کو کنوینس کرنے، تو یہ تو ناسمجھ بچہ ہے، اس کے لیے 8 دن کا بچہ، 10 دن کا بچہ، 12 دن کا بچہ، زبان ہے بھی ایک طرح بیکار. یہاں بھی وہی اصول چلے گا کہ اگر اسے دیندار بنانا، اگر اسے تربیت کے مرحلے پہ لانا تو ایسا بناؤ کہ تمہارا کردار ایسا ہو. اور ایک جملہ اور میں کہہ دوں اور اس کے بعد پھر اس جہاں تک بات پہنچی ہے اس کی وضاحت، وہ یہ کہ تربیت اولاد، تربیت اولاد، تربیت اولاد کا ہر 2-4 تقاریر کے بعد سمجھانا پڑتا ہے اس سے مراد کیا ہے، تربیت کسے کہتے ہیں. قرآن کی ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی سورہ مریم کی، اس میں اس سوال کا جواب دیا. آج ایک حدیث رسول سن لی، یہ حدیث رسول اس لیے ذہن میں آ گئی کہ اس میں ایک ایسا لفظ آیا جو آگے ایک اور حدیث میں آنے والا ہے، وہ حدیث جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ. ایک عجیب جملہ پیغمبر نے کہا، ذرا توجہ دیجئے، توجہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ یعنی یہ حدیث یعنی یہ فرمان رسالت ہمارے یہاں ہر نکاح میں پڑھا جاتا، نکاح اس کا خطبہ اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا، لیکن آج کل کچھ اس انداز کا ماحول ہے پاکستان کی حد تک تو میں جانتا ہوں کہ جس وقت نکاح پڑھا جاتا ہے تو مجمع اور نکاح پڑھنے والوں کا کنیکشن کٹ جاتا ہے. پہلے باقاعدہ مجمع انوالو ہوتا تھا نکاح، اب تو الگ الگ میزیں لگی ہے، 4-4, 6-3 آدمی بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں اور ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والوں نے اس طرح نکاح خان کو گھیر لیا کہ مجمع کو پتہ بھی نہیں چلتا کب بات شروع ہوئی، کب بات ختم ہوئی، بس ہو گیا، چھوارے وارے بٹے، سر سے آ کے کچھ ٹکرایا تو پتا چلا کہ نکاح ہو گیا. لیکن یہ حدیث ہر نکاح میں پڑھی جاتی اور ابھی بھی پڑھی جاتی، اللہ کے رسول کی حدیث، اگرچہ اس کو عموماً علماء کرام کسی اور آرگومنٹ میں پیش کرتے ہیں، لیکن لفظ اس کا اتنا اچھا ہے کہ یہ آج کے ٹاپک میں بھی آ رہی، تناسلوا تناسلوا تکثروا، نکاح کرو اور اپنی نسل آگے بڑھاؤ، فَإِنِّي اُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اپنی نسل آگے بڑھاؤ، ایسی نسل کہ جسے دیکھ کر میں قیامت کے دن سارے انبیاء کے سامنے فخر کروں. لفظ آیا ہے اباہی، میں فخر و مباحت کروں کہ یہ ہیں میرے ماننے والے. تربیت اولاد کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچے کو ایسا بنا دیجئے کہ جسے پیغمبر 124,000 انبیاء کے سامنے پیش کر کے کہیں کہ ہے تمہاری امتوں میں کوئی ایسا کلمہ پڑھنے والا، یہ ہے میرا ماننے والا، دیکھو یہ ہے. تو کس کو پیغمبر پیش کر کے فخر بنائیں گے؟ فخر کے لیے کس کو پیش کیا جائے؟ عام زندگی میں بھی انسان اپنی اس اولاد کو چھپاتا ہے مہمانوں سے، جو بدتمیز ہو، جو بد اخلاق ہو، جو مثلا شرابی ہو، جو بے نمازی ہو، چھپاتا ہے انسان. قیامت کے دن 124,000 انبیاء کے سامنے پیش کر کے فخر کرنا ہے پیغمبر کا وہ فرمان جو ہر نکاح میں پڑھا جاتا، کیونکہ نکاح کا مقصد ہے اولاد دنیا میں آتا. تو ابھی سے میسج دے دیا کیسی اولاد، یہ ہے تربیت اولاد. خلاصہ تربیت اولاد ایک جملے میں کیا چیز ہے؟ ایسی اولاد کے جو واقعا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے سامنے پیش کی جا سکے، اور یہ کہہ کے پیش کی جا سکے کہ پیغمبر کہیں کہ اے میرے بھائی ابراہیم، اے میرے بھائی عیسیٰ، اے میرے بھائی موسیٰ، ایسا ہے میرا امتی، ہے تمہارے پاس کوئی ایسا امتی؟ ایسا ہمیں بنانا. اور اس کے لیے قرآن نے سورہ عصر میں بھی ایک پیغام دے دیا، اور معصومین کی کچھ حدیثیں بھی آپ نے سن لی کہ پہلے آتا ہے اپنا کردار اور اس کے بعد آتی ہے زبانی تبلیغ. وہ بھی اتنی ہی اہم ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کبھی آپ اپنی زبان نہ کھولیں. وہ بھی قرآن کا پیغام ہے کہ زبان بھی کھولنا ہے اولاد کے سامنے، لیکن وہ بعد. پہلے آئیے تربیت. کس انداز کی تربیت؟ گھر کا ماحول ایسا. یہاں پر پیغمبر کی ایک ایسی حدیث پڑھ رہا ہوں جو زیادہ تفصیل کے ساتھ اگلی دو مجالس میں آئے گی، تربیت اولاد کی جو آخری دو مجلس ہے، بلکہ تو پورا عشرہ بن سکتی. اس وقت شروع صرف اسی نقطے کو واضح کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ ابتدائی مرحلے کی تربیت کردار سے ہوتی، اپنے آپ کو ایک ماڈل بنا کے کی جاتی، پورے گھر کے نظام کو بدل دینا. اگر صحیح مومن تو وہ ہے کہ اولاد ہو کہ نہ، شادی ہو کہ نہ، اس کا گھر شروع سے ہی ماڈل ہو. لیکن اگر اب اس کا غلطی چل رہی، جوانی دیوانی ہوتی ہے، شادی سے پہلے اتنی ریسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہے، تو کم از کم اب اولاد کے بعد اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو بدلنا. پیغمبر کی ایک حدیث، الولد سید سبع سنین و غلام سبع سنین و وزیر سبع سنین. یہ حدیث بہت بہت زیادہ تشریح اور وضاحت کے ساتھ آنے والی تقاریر میں آئی، لیکن اتنی آسان کہ جو لوگ عربی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں وہ تو سمجھ ہی گئے، جو نہیں بھی اٹینڈ کر رہے وہ بھی سمجھ جائیں. لیکن بہرحال اتوار کا دن اگر آپ کے پاس وقت ہو تو عربی کلاس میں آئیے ضرور. حدیث الولد سید، بچہ جب دنیا میں آتا تو وہ سید ہے، وہ سردار ہے، سردار آقا ہے. ساتھ ساتھ اسے گھر میں اس طرح رکھنا ہے جیسے گھر میں کسی آقا کو رکھا جاتا. وہ غلام سبع سنین، اور نیکسٹ جو 7 ایئرز ہیں اس میں وہ غلام ہے، اس طرح اسے رکھنا ہے جیسے غلام کو رکھا جاتا، البتہ جیسے اسلام چاہتا ہے کہ غلام کو رکھا جائے. وہ وزیر سبع سنین، اور جب تیسرا مرحلہ، تیسرے 7 سال، اب وہ تمہارا مشیر ہے، اب تمہارا وزیر، اب اپنی چودراہٹ نہ چلانا، اب اپنے آپ کو باپ سمجھ کے ہر چیز میں اس کو ڈانٹنا نہیں، اس سے مشورہ لینا، وہ باقاعدہ تمہارا مشیر، مددگار اور وزیر بنے. جنریشن گیپ کے اوپر جتنے بھی ڈیبیٹ کیے جاؤ، جتنی بھی کتابیں لکھی جائیں، وہ ایک طرف. اور پیغمبر کے یہ دو فرمان، ایک جو شروع مجلس میں آیا، اولاد کو اپنے زمانے کے حساب سے مت پالو، ان کے زمانے کے حساب سے پالو، اور دوسرا یہ آیا کہ 14 سال کا ہو گیا، اب اسے وزیر سمجھو، اب اسے مشیر سمجھو، اب ہر کام میں برابر سے اس کو انوالو کرو. لیکن یہ تو ذرا بات کا مرحلہ ہے. تو یہ تین مرحلے اولاد کے اس وقت تک کے بتائے کہ جب اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے، اس کے بعد وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائے. کیا یہ تین مرحلے؟ اب یہاں پر ایک بات میں بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن کیے بغیر چارہ بھی نہیں. وہ یہ ہے کہ جن حدیثوں میں کوئی لفظ آتا 7, 10, 40, 70، تو یہ ایک بحث اپنی جگہ ہے ہمارے علماء میں کہ 7 سے مقصد واقعاً 7 ہی ہے، اور 70 کا مطلب واقعاً 70، اور 40 کا مقصد واقعاً 40، یا یہ ہے کہ نہیں، یہ محاورہ ہے عربی کے اندر کسی چیز کی کثرت کو بتانے کو. یہ اپنی جگہ ایک بحث. تو جہاں جہاں نص سے، ایمان سے ثابت ہے کہ یہاں تو عدد سے مقصد ایکچوئل عدد، کہ لڑکی 9 سال میں بالغ ہوتی ہے، 9 سے مطلب 9 ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ 9 جیسی عمر میں نہیں، لیکن جہاں پہ یہ اتنی کلیئر حدیث نہیں آئی وہاں اختلاف. چنانچہ آپ نے اکثر سے سنا ہو کہ جب 40 کا لفظ آتا ہے تو مطلب 40 نہیں ہے تو 40 میں نے بہت،
صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات بعض علماء نے کہی، یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، کہا کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ اولاد کے سیلف ڈیپینڈنٹ ہونے سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کرو، اور یہ ساتھ کسی بچے کے لیے 6 ہوگا، کسی کے لیے 5 ہوگا، کسی کے لیے 8 بھی ہوگا، کیونکہ ہر بچے کا نیچر یا ہر بچے کی عقل دوسرے سے الگ ہوتی ہے۔ یہ صرف میں نے احتیاطاً ایک بات کہی ہے تاکہ کوئی اعتراض ذہن میں نہ آئے، ورنہ فی الحال اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تشریح کروں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیٹا 7 سال تک سید، بیٹا سید ان معنوں میں نہیں جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا، عربی کا لفظ سید معنی سردار، آقا جس کا حکم آدمی مانتا، جو آج بھی عربی میں احترام کا لفظ۔ اندرا گاندھی بھی جب سعودی عرب گئی تھی تو سیدہ اندرا گاندھی کہلا رہی، لوگ شجرہ نسب ٹٹول رہے تھے کہ یہ کس امام کی اولاد میں پیدا ہو گئی، اور جواہر لال نہرو جب گیا تھا تو وہ بھی وہ سید کہلا رہا۔ تو سید معنی سردار، جو مصر کا لفظ ہے یا عربی فارسی میں آقا جو کہتے ہیں، تو آقا تمہارا سردار ہے 7 سال۔ اب اس کی بہت تشریحات ہے لیکن آج کی حد تک کہ سردار کے حوالے سے پہلی بات تو بالکل واضح کہ آدمی سردار پہ حکم نہیں چلاتا، آدمی سردار کے سامنے زیادہ زبان نہیں چلاتا، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی زیادہ سے زیادہ خدمت اس کو دے، اسے خدمت نہ لے۔ اور بھی اس کی ابھی تشریح آئے گی، خصوصاً تربیت اولاد سے ریلیٹڈ ایک ایسا پوائنٹ جس کو لوگ سنیں گے تو کہیں گے کہ مولانا یہ تو آپ نے الٹا بتا دیا، اس کی وجہ سے تو تربیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہاں تک جانے سے پہلے چھوٹا سا مرحلہ، ابھی سید، ابھی سردار، ابھی آقا، ابھی اس کا دل خوش کرنا، ابھی اس کی خدمت کرنا، ابھی اس طرح اس کو سروس دینا ہے کہ جیسے واقعا رعایا اپنے امیر کو سروس دیا کرتی۔ لیکن اس میں خاص طور پر یہ 7 سال پیغمبر نے بتایا نا، اس کے ابتدائی 2-3 سال ماں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، آگے کے جو 2-3 سال ہیں باپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اور ماں کی ذمہ داری اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے کہ پہلا مرحلہ کردار کا ماں، یعنی بچے نے آنکھ کھول کے جو پہلا کردار دیکھا وہ ماں کا ہی دیکھا، 24 گھنٹے میں سے زیادہ وقت وہ ماں کے ساتھ گزارے گا، یہ اس کا پہلا مرحلہ۔ یہاں پر ذرا سمے تقریر کو نرم کرنے کے لیے، بہت زیادہ حضرت ڈرائی ہو گئی ان لوگوں کے لیے جن کو ٹاپک سے دلچسپی نہیں، تاریخ تشیع کے ایک آدھ واقعے کو سنا دوں۔ شیخ مرتضی انصاری، دیکھیے یہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ معصومین کے نام کے بعد جو نام سب سے پہلے ذہن میں آنا چاہیے 4 یا 5 ان میں سے ایک نام یہ، ہمارے تمام علماء، تمام مراجع، سب کے سب ایک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ غیبت کبریٰ کا آج کا زمانہ شیخ انصاری کا زمانہ کہلاتا ہے۔ 200 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور 200 سال جو گزرے اس میں ساری ہماری فقہ، ساری ہماری مرجعیت، سارا ہمارا حوزہ شیخ انصاری کے بنائے ہوئے اصولوں پہ چل رہا، یعنی فقہ، احکام دین، فروع دین، مسائل شریعت۔ شیخ انصاری ایک ایسا جینیس آدمی تھا کہ اس نے آ کے سارے پرانے اصول بدل دیے، سمجھا دیا قرآن اور حدیث کو ایک نیا انداز سے۔ میں وقت نہیں ہے کہ میں ان کے سارے فضائل بیان کروں، دل چاہ رہا ہے کہ کچھ کہوں لیکن وقت نہیں ہے کچھ کہنے، بس یہ یاد رکھیے کہ امام خمینی اور آغا خوئی سے لے کر، آغا محسن حکیم اور آغا بروجردی اور آغا ابوالحسن اصفہانی سے لے کر، آغا نائنی اور آغا عبدالکریم حائری اور آغا کاظم طباطبائی سے لے کر، آغا کاظم تبریزی سے لے کر آغا بزرگ شیرازی، جتنے مراجع 200 سال میں گزرے، ہر ایک اس بات کا مقر ہے، اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ ہم تو خوشہ چین ہیں ان اصولوں کے جو شیخ انصاری بنا کے گئے۔ ایک بڑی عجیب شخصیت۔ لیکن شیخ انصاری کے حوالے سے دو چھوٹے سے واقعات سنانا ہے، ان دو واقعات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے آپ کو دو اور واقعات سننا پڑیں گے، تو یہ 4 واقعات بن جائیں گے۔ پہلا واقعہ یہ کہ جب اتنی عظیم شخصیت ان کی بن گئی کہ ساری دنیا تشیع ان کی تقلید پر متفق ہو گئی، جو ان کا زمانہ تھا نا ان سے جسٹ بیفور، وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ کئی مراجع، یعنی علم کے اعتبار سے اتنا کمپٹیشن چل رہا تھا، الفاظ ذرا بھونڈے ہیں لیکن وقت بچانے کے لیے یہ انداز برداشت کر لی کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اس مرجع کا علم زیادہ یا اس مرجع کا زیادہ۔ جو گزشتہ 10-15 سال انڈیا پاکستان کے لوگوں کو تقلید میں کنفیوژن یا پرابلم ہو، تو شیخ انصاری سے جسٹ بیفور ایسا ہی زمانہ تھا، اچھا زمانہ ہوتا، اتنے بڑے بڑے علماء کے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے۔ شیخ کا علم اتنا زیادہ تھا باقی کے مقابلے میں کہ بہت پیچھے سے آئے، یہ جملہ بھی تشریح طلب ہے لیکن چونکہ حالات شیخ آج کا ٹاپک نہیں، بہت پیچھے سے آئے اور سب پہ اس طرح چھا گئے کہ سارے مراجع نے اپنی مرجعیت چھوڑ دی۔ یہ واقعات کہ لوگ تقلید میں تھے جن مراجع کی، انہوں نے اپنی تقلید چھڑوا دی کہ اب اتنا عظیم عالم آ گیا اب تو ہماری تقلید ہو ہی نہیں سکتی۔ اس وقت پورا حوزہ علمیہ نجف کا گویا شیخ کے گرد گھوم رہا، وہ ایکسس کا کام کر رہے ہیں۔ خطبہ شخصیہ میں جو مولا نے کہا کہ میں گویا چکی کے قطب اور چیر کی طرح سے ہوں، خلافت کی چکی، وہ حیثیت شیخ کی آ گئی تھی غیر معصومین کے لیول پر، اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ شیخ اپنی والدہ کے جنازے پہ حاضر ہوئے، نجف اشرف میں مولا کے روضے کے صحن جنازہ رکھا، اور عجیب حالت میں لوگوں نے شیخ کو دیکھا، اگرچہ علم کے علاوہ عمر بھی اتنی زیادہ تھی، تقریباً 70 سال یا 65 سال کی عمر، مگر اس طرح رو رہے ہیں ماں کے جنازے پر بلک بلک کر کے جیسے کوئی چھوٹا بچہ رویا کرتا۔ سر پہ امامہ بھی نہیں ہے، ابا بھی نہیں ہے، قبا بھی پھٹی ہوئی ہے، گریبان چاک ہے، آستینیں بلند۔ تو ان کے ایک شاگرد نے جو خود بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے، قریب جا کے چپکے سے کہا کہ یا شیخ، اس انداز سے آپ کا رونا اچھا نہیں لگ رہا، ایک تو عمر اتنی زیادہ کہ ایسا لگ رہا ہے کوئی 10-12-15 سال کا بچہ رو رہا ہے ماں کی میت، اور دوسری جانب آپ نائب امام ہیں، مرجے وقت ہے، اور ایسے مرجے اور ایسے نائب کہ پوری شیعہ تاریخ کے اگر 5 علماء کا نام لیا جائے تو اس میں ان کا ایک نام ضرور ہو، اور آپ کی یہ حالت۔ روتے روتے شیخ ذرا سے غصے کے عالم میں مڑے اور کہا کہ کیوں نہ روؤں، میری ماں دنیا سے گئی۔ کہا یا شیخ، لیکن آپ میں اور عام آدمی میں فرق ہے، آپ نائب امام ہیں، آپ مرجع وقت ہیں، ساری دنیا تشیع آپ کی تقلید میں ہے، بلکہ شیخ کی ذات کو وہ کہ برادران اہل سنت بھی اتنا ہی احترام کرتے تھے۔ سید جمال الدین افغانی جو بعد میں پان اسلامزم تحریک کے بانی قرار پائے، شیخ کے شاگرد تھے، نجف میں پڑھ کے گئے تھے شیخ، اتنی عظیم شخصیت تھی، سب جمع ہو گئے۔ ایک مرتبہ روتے روتے کہا تو کیا ہوا، کیا میں اس کی وجہ سے ماں پہ نہ رو، یہ بتاؤ کہ اگر آج میں شیخ ہوں، اگر آج میں نائب امام ہوں، اگر آج میں مرجع تقلید ہوں، تو کس کی وجہ سے ہوں؟ اسی ماں نے مجھے اس طرح سے پالا ہے کہ یہ سارے عہدے میں نے حاصل کیے۔ اور کس طرح پالا؟ اب یہ کام سے جملہ نہیں ہے، سرسری سے جملہ نہیں ہے، جملہ سن، اور وہ یہ کہ شیخ، یہ تو ماں کی میت کی بات تھی نا بھائی، یہ ماں زندہ، پالا ہے، پالے، لفظ پالنے کی تشریح کرنا۔ جب شیخ انصاری اس منزل پہ پہنچے کہ پہلے امام سے لے کے آخری امام تک سب نے شیخ کے علم کی گواہی دی، پورے 12 واقعات سنانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ ہیں کتابوں میں، صرف 2 واقعات ہمارے یہاں نجف میں اور قم میں، جہاں حوزہ علمیہ، وہاں پہ تعلیم کا ایک سسٹم، اور وہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے تو مراجع پر بہت سارے آبجیکشنز پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سسٹم یہ ہے کہ جو آخری کلاس ہوتی ہے جس کے بعد اسٹوڈنٹ مجتہد بنتا، اسے یہ سرٹیفکیٹ یا ڈگری دی جاتی ہے کہ تم آج سے مجتہد، تو وہ ایک قسم کا اوپن فارم یا ڈبیٹ ٹائپ کا ہوتا، عام آدمی کو بیٹھنے کی اجازت تو ہے لیکن وہ اس کے لیول سے بہت اونچی کلاس، تو جو مرجع ہوتا وہ ممبر پہ جاتا۔ ہمارے یہاں کوئی بہت بڑی بلڈنگ اور یونیورسٹی ٹائپ کی نہیں ہوتی، یہی مسجدیں، قم کی مسجدیں اور نجف کی مسجدیں، خود شیخ مرتضیٰ انصاری کی مسجد شیخ انصاری تو آج بھی موجود، جس میں حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ اپنا درس خارج دیا کرتے تھے۔ تو مرجع، کوئی بھی مرجع، وہ تو شیخ انصاری سے پہلے سے سسٹم چل رہا اور آج تک چلا رہا، جیسے آیت اللہ سیسا نہیں تھا، ممبر پہ گیا، اب اسٹوڈنٹ جو بیٹھے ہیں 40-50-100-200، ان میں سے ہر ایک اجتہاد کے قریب ہے، بلکہ کچھ تو مجتہد بن گئے۔ اب مرجع ایک مسئلہ پڑھتا ہے کتاب میں اور اس کو پروف کرتا ہے کہ یہ فتویٰ جو میں نے دیا کہ یہ حلال ہے تو کیسے کہا، قرآن، حدیث، اس کے بعد پرانے مراجع کے فتوے، پھر یہ نظریہ کہ میں نے کہا کہ مثلا کرسچن پاک تو کیسے میں نے یہ فتویٰ دیا، سب ثابت کرے۔ اس کے بعد یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جو دیگر مجتہدین نجس کہہ رہے تھے تو وہ کیوں نجس کہہ رہے، ان کی دلیل، اس کے بعد ان کی دلیلوں کا جواب، پھر اپنی دلیل پر جتنے اعتراضات ذہن میں آ سکتے ہیں پہلے سے سب کا جواب۔ ایک مسئلہ مکمل ہوا، اب آگے نہیں بڑھے، اب پبلک سے سوال ہوتا ہے، لیکن عام آدمی نے جسے کچھ نہ پتا ہو وہ آگے جا کے بات کرے تو بیکار، جو پڑھے لکھے لوگ، کہ اگر آپ کو اب تک کے میرے اس آرگومنٹ سے کوئی اختلاف ہے تو اپنا اوپینین پیش کریں، لیکن علمی بات ہو۔ چنانچہ وہ اسٹوڈنٹ میں سے ہر ایک جس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کل کیا ٹاپک آنے والے، پہلے بتایا جاتا، بتایا کیا جاتا، یہی توضیح المسائل کورس میں ہوتی ہے تو پتا چل رہا ہے کہ کیا مسئلے چل رہے، وہ پوری رات تیاری کر کے آئے، کھڑا ہو، کہا یا شیخ، آپ نے قرآن کی جو آیت تلاوت کی تھی اس سے جو مطلب آپ نے نکالا وہ مطلب غلط ہے، یہ مطلب صحیح. کیسے پتا چلے؟ کہا کہ عربی گرامر سے یہ ترجمہ صحیح ہے وہ ترجمہ غلط. جیسے ابھی میں نے مجلس کے شروع میں والعصر کے تین ترجمے پیش کیے، یا جو آپ نے حدیث امام کوٹ کی وہ حدیث کا راوی غلط ہے، وہ جو دوسری حدیث ہے اس کا راوی صحیح. اب اس کو جواب دینا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بات کرنے والا بھی علمی بات کرے، جسے کچھ بھی پتا نہ ہو. ہم جیسے وہاں پہنچ جائیں اور اعتراف کریں تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، صرف کہیں گے کہ پہلے ابتدائی باتیں پڑھ کے آئیے پھر آپ اعتراف کیجیے. اب اس کے اندر اسٹوڈنٹس میں سے جس کا علم جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنے اعتراض کرتا. جب ہر طرح سے مسئلہ طے ہو جاتا تب پھر سیکنڈ مسئلے پہ بات جاتی، چاہے یہ مسئلہ کرسچن کے پاک و نجس ہونے کا ہو، چاہے یہ مسئلہ چاند کے ثابت ہونے کا ہو، چاہے یہ مسئلہ خمس کے واجب، سارے پوری فقہ کا ہی طریقہ. ایک کتاب اٹھائیں گے، پہلا مسئلہ شروع کریں گے جب پوری کتاب ختم ہو، تو اب اس کے بعد دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا جائے گا. خیر، شیخ انصاری آخری کلاس کو پڑھا رہے ہیں اجتہاد کی کلاس، ایک سے ایک مشتہد. ایک اسٹوڈنٹ ایران کے کسی بہت دور دراز کے علاقے سے آیا اور وہ اٹینڈ کر رہا ہے درس، مگر اس درس کا لیول اتنا ہائی ہو گیا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. وہ زار و قطار رو رہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اس مقصد کے لیے لگائی تھی کہ مجتہد بننا، اور یہاں آ کے میری عقل جواب دے گئی، میرا دماغ ان چیزوں کے لیول کا نہیں. ہر آدمی کی ایک حد ہوتی ہے، جیسے آئی سائٹ کی ایک حد ہے، ہیئرنگ پاور کی ایک حد ہے، تو عقل کی بھی الگ الگ حد ہوتی ہے. میں کیا کروں، میری ساری زندگی تباہ ہو رہی. جیسے کوئی بچہ جس نے شروع سے ایک ایم بنایا اور آخر میں جا کے پتا چلا کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد پاکستان کے حساب میڈیکل کالج میں جانے کے پانچ نمبر کم رہ گئے، پوری زندگی کی محنت اس کی ضائع ہوتی ہے، کس طرح وہ روتا ہے پھوٹ پھوٹ. یہ تو اس سے زیادہ مسئلہ کہ نائب امام کو اتنا بڑا عہدہ کہ دنیا اور آخرت دونوں آدمی کے پاس. ڈاکٹر کی وہ کیا حیثیت ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی وہ کیا حیثیت ہے جو نائب امام کی. اور نجف میں ہے تو گھر میں بھی روتا ہے، درس میں بھی روتا ہے، مولا کے روزے پہ آ کے بیٹھا رہتا ہے درس کے بعد جو ٹائم کہ مولا میں تو آپ کے پاس سے کچھ بھیک لے کے جاؤں گا، میری ساری زندگی تباہ ہو رہی. یہاں تک 40 دن جب وہ روتے روتے اس نے گزار دی، تو ایک مرتبہ 40ویں دن مولا کی ذریعے کو پکڑ رہا ہے. وہی ایک خاص کیفیت ہے استغاثے، عجیب آدمی کی ایک فیلنگ ہوتی ہے، دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. اچانک ایک لمحے کے لیے آنکھ لگ، خواب میں دیکھا کہ مولا آتے ہیں، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، اور اس کے کان میں قرآن کی سب سے پہلی آیت کی تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آنکھ کھل گئی. اب ایسا بشارت والا خواب، ایسا اچھا خواب، لیکن اپنے خواب کو بھی ٹیسٹ کرنا، جو میں نے دیکھا اس کا مطلب کیا. اب بہت بے چینی سے انتظار ہے اگلے دن کے درس. اگلے دن شیخ کے درس میں جا کے بیٹھا، اور اب جو درس شروع ہوا تو نہ صرف یہ کہ سمجھ میں آ رہا، بلکہ اتنا زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیخ کی بہت سی غلطیاں اس کے سامنے آ رہی. چنانچہ ہر ایک مسئلے کے بعد ہاتھ کھڑا کرتا، 10 اعتراض جوڑتا، اور 10 اعتراض کا شیخ جواب دیتے ہیں تو جواب سن کے 40 نئے اعتراض، اور ان کا جواب ملتا ہے تو 100 نئے اعتراض. ہر چیز کے اس کے پاس جواب، اور سب علمی باتیں ہو رہی. اوٹ پٹانگ فالتو قسم کی گفتگو ہو تو روک دیا جائے گا کہ بھئی یہ کلاس آپ کے اسٹینڈرڈ سے ہائی، آپ پہلے پیچھے کی کلاس پڑھ جائے. لیکن بات صحیح کہہ رہا. گزر گیا ایک دن، لوگوں نے سوچا کہ شاید اس ایک مسئلے پر اس کی بہت ریسرچ، ورنہ کل تک جو سب سے بدھو اور بے وقوف اور نالائق اور دمی قسم کا طالب علم تھا آج اتنا آگے نکل گیا. دوسرا دن بھی ایسے، تیسرا دن بھی ایسے. تو اب لوگوں کے لیے ایک پرابلم بھی ہو گیا، ایک حیرت بھی ہو گئی. حیرت اس بات کی ہوئی جو اتنا نالائق و ناکارا اب اتنا رات و رات کیسے ذہین بن گیا، آخر کیا معجزہ پیش آیا. واقعا معجزہ پیش آیا، لیکن بتا تو نہیں سکتا یہ. اور دوسرا یہ کہ اب لوگ جو ہیں، پہلے تو بہت حیرت، اب لوگ تھک گئے، عاجز آ گئے کہ بھائی اس کی جو بھی نالج ہوگی، ہمارا تو سبق رک کے رہ گیا ہے نا. 3 دن میں 3 مسئلے ہوتے ہیں، یہاں پہلا ہی مسئلہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا، کیا چیز. سب لوگ عاجز ہیں، لیکن کیسے کہیں، اس لیے کہ استاد بولے تو بولے، شاگردوں کو اختیار نہیں ہے ایک دوسرے سے کہنے کا کہ اپنا جواب واپس لیں. آخر 4 دن یا 5 دن کے بعد، جمعے کی چھٹی آنے والی تھی، جمعے رات کا دن ہوگا، 6 دن کے بعد شیخ نے اپنا درس ختم کیا. آج بھی اسی ایک طالب علم سے ساری بحث ہوتی تھی، اور پھر شیخ جو ٹائم تھا کمپلیٹ ہو گیا، اترے ممبر سے چلنے لگے. یہ سامنے دروازہ، مسجدوں کے دروازے عام طور پہ ممبر کے سامنے ہی ہوتے، مگر آج شیخ جاتے جاتے ذرا سے مڑے، جہاں وہ بیٹھا تھا ادھر آئے، ایک جملہ اس کے کان میں کہا، اور آگے واپس پھر اپنے راستے سے نکل گئے. اور ایک مرتبہ اس کی عجیب حالت کہ سارا جسم اس کا کانپ گیا، اور چہرے کا رنگ اس کا زرد یا سفید پڑ گیا. لوگ قریب آئے, کہا کہ ایک جملہ شیخ نے کہا, کیا اس جملے نے تمہیں تم پر اثر کر دیا؟ کہا کہ یہ جملہ اپنا ایک بیک گراؤنڈ رکھتا, اور اب مجھے وہ واقعہ بھی بتانا پڑے گا, پورا واقعہ بتایا کہ مجھ میں یہ چینج کیسے آئی. کہا لیکن سوائے میرے یہ واقعہ کوئی نہیں جانتا. آج شیخ میرے قریب آئے اور صرف ایک جملہ کا, دیکھو دوسروں کا وقت ضائع نہ کرو, اور جتنا علم بھی تمہارے پاس, ایک بات یاد رکھو کہ جس نے تمہارے کان میں قرآن کی ایک آیت پڑھی ہو, میرے کان میں پورا قرآن پڑھ چکا. ایک ایسا واقعہ, ایک ایسی چیز. اب یہ تو وہ نوجوان اپنی جگہ الگ حیران, اور دوسری جانب اس سے اندازہ کی کہ شیخ مرتضی انصاری کیسا جید عالم ہے. یہ تو باقاعدہ ہسٹری سے پروف یہ واقعہ کہ حلال مشکلات باب مدینہ العلم پورا قرآن جس شیخ کو پڑھا کے گئے تو نتیجہ یہی نکلے گا. جو نکلا وہ کیا کہ جب شیخ, ابھی آپ نے سنا نا کہ بہت پیچھے تھے, آئے اور آتے ہی سب پہ چھا گئے. ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں جو اچھا تو نہیں, لیکن وقت نہیں ہے کہ میں ذرا اس کو بنا کر پالش کر کے پیش کروں. شیخ کا تعلق ایک ایسے علاقے سے تھا کہ جہاں کے رہنے والوں عام طور پر بہت ہی تھرڈ کلاس قسم کا آدمی سمجھا جاتا تھا. یعنی ایران کا بھی ایک ایسا صوبہ کہ جہاں کے رہنے والے کو ایرانی بہت اپنے سے بہت حقیر اور انفیریئر سمجھتے ہیں, اور وہاں سے آئے اور آتے ہی سب پہ چھا گئے. تو اس کے اندر ایک کریڈٹ اس واقعے کو بھی جاتا جو ایک نے نہیں پچاسیوں آدمی نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ والا واقعہ تو وہ تھا شیخ نے سنایا لوگوں نے سنا. وہ یہ کہ جب شیخ نجف آئے تو شروع میں ابھی زیادہ لوگ ان کو نہیں جانتے, لیکن جو ہر مرجع کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک درس دیا جاتا ہے صبح مسجد میں, اور شام کو یا دوپہر کو جو وقت مناسب, ایک گھر کا دروازہ کھول کے پبلک کو بلایا جاتا ہے کہ جو اپنے سوال ہے پوچھیں. اس مجمع میں کتنے ہی ظاہر ایسے جو آغا خوئی مرحوم سے ملاقات کر کے آئے تھے اور مسئلے پوچھے, یا آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کا وقت تھا, ملاقات کر کے آئے مسئلے پوچھے. تو شیخ بیٹھے اور بہت سارا مجمع ہے 40-50-100 آدمیوں کا, اور لوگ اپنے اپنے مسئلے پوچھ رہے ہیں کہ اچانک ایک نئے آدمی داخل ہوئے. کوئی آدمی اس کو نہیں پہچانتا ہے کہ آنے والا کون, لیکن بہرحال آنے والے کی پرسنالٹی کچھ اتنی گریسفل, ایسی وجاہت ہے کہ ایک دفعہ سارا مجمع جو تھا نا پریشر میں آ گیا. خود اس کا چہرہ, اس کا لباس, اس کے آنے کا انداز ایک ایسا کہ کسی کو نہیں پتا کون ہے, لیکن سب چپ ہو گئے, اور خود ہی لوگوں نے اس کو راستہ دے دیا. وہ قریب آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا شیخ, میں نے آپ کے علم کی بہت تعریف سنی, تو میں اس وقت ایک مسئلہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں, اس کا جواب بتائیے وہ کیا. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اس پر عذاب خدا گیا اور وہ مسخ ہو گئے. یہ جو ابھی سورہ یاسین آپ سن رہے تھے آج کی مجلس کے شروع میں, لو نشاؤ لمسخناہم علی مکانتہم, یہ قرآن کہہ رہا ہے اگر ہم چاہتے تو ان کافروں کو جہاں بیٹھے تھے وہیں مسخ کر دے. یہ عذاب خدا کی ایک قسم, ایک تو حضرت نوح کے زمانے کا عذاب طوفان کے ذریعے آیا, اور ایک حضرت صالح کے زمانے کا عذاب کہ زمین کو الٹا کر دیا گیا, اور ایک حضرت لوط کے زمانے کا عذاب ہے کہ پتھر آسمان سے برسائے گئے. مگر ایک قسم یہ ہے عذاب کی مست, کہ آدمی کو بدل کے جانور بنا دیا جائے. چنانچہ ہمارے پاس لسٹ ہے 39 جانوروں کی کہ جو مست ہوئے, کہ خرگوش پہلے ایک عورت تھی اور اس کے بعد ایک گناہ کیا تو یہ بن گئی, لیکن یہ خرگوش وہ نہیں ہو تو وہ تو خیر مر گئے. تو ایک عذاب کی قسم ہے کہ آدمی جانور بن جائے. ولو کون قرض تنخواہ, یہ تو قرآن کے اندر آیا ہے سورہ بقرہ کہ یہودیوں نے جب سٹرڈے کے دن مچھلی کا شکار کیا تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان سے کہا بندر بن جاؤ, وہ بندر بن. یہ عذاب خود, اس کو کہتے ہیں مس. تو کہا کہ ایک آدمی رہتا ہے یہیں کہیں, وہ مس ہو گئے. اب اس کی بیوی کیا کرے, یعنی شوہردار عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی, مس ہو گیا کیا کرے. شیخ نے کہا کہ پہلے تو ایک بات یہ سن لے کہ آپ کا سوال انکمپلیٹ, اس لیے اس کا جواب نہیں دیا جائے گا. اس نے کہا انکمپلیٹ کس لیے؟ کہا پہلے یہ بتائیے کہ کس طرح سے مسخ ہوا. مسخ ہونے کی دو قسمیں, اس کو جانور بنا دیا یا اسے پتھر بنا دیا. سعودی عرب میں تقریباً آج سے 10-12 سال پہلے تک غار ثور کے سامنے ایک پتھر تھا جس کی شکل بالکل ایک عورت سے ملتی جلتی تھی, اور جتنے لوگ زیارت کے لیے جاتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ یہ وہ عورت, کہ جب مکے کے کافر پیغمبر کا پیچھا کر رہے تھے ہجرت کی رات, اور پیغمبر غار ثور میں تشریف لے گئے تو اس نے اشارہ کر کے بتانا کیا عذاب خدا آیا, یہ پتھر کی بندی. وہ پتھر صحیح ہو کہ نہ ہو, لیکن اس قسم کے واقعات یقیناً صحیح ہیں کہ عذاب خدا آیا, آدمی پتھر بن گیا. کا سوال انکمپلیٹ. پہلے یہ بتائیے کہ مس کون سا مس ہوا ہے، وہ پتھر بنا ہے یا وہ جانور بنا ہے؟ آنے والے نے پوچھا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کہا فرق پڑے گا. اگر پتھر بنا ہے تو اس کی بیوی یہ سمجھے گی کہ میرا شوہر مر گیا ہے، میں بیوہ ہوں، 4 مہینے 10 دن کے بعد عدہ گزار کے وہ آزاد ہے، دوسری شادی کرے. اور اگر اس کا شوہر پتھر نہیں بنا، جانور بنا ہے، تو وہ سمجھے گویا مجھے طلاق مل گئی. اور طلاق والی عورت کا عدہ جو ہے 27 دن سے لے کے 90 دن تک ہو سکتا، 4 مہینے 10 دن نہیں. وہ یہ عدہ طلاق رکھے گی اور پھر آزاد. اس نے سوال کیا کہ جواب آپ نے کیسے دیا، دلیل کیا؟ کہ دلیل یہ، ایک حدیث میں آیا کہ میت کل جامد پتھر کی طرح، تو اگر یہ پتھر بن گیا گویا اس کا شوہر میت مردہ ہو گیا، مردے کے لیے عدہ وفات. اور اگر جانور بنا تو جانور کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کے پاس زندگی ہے، عقل نہیں ہے، زندہ ہے عقل نہیں. تو شوہر اگر کبھی پاگل ہو جاتی، یہی مسئلہ چلتا ہے کہ طلاق کا عدہ رکھ کے وہ آزاد ہو جاتی. تو اگر یہ البتہ پاگل سے مقصد صحیح پاگل ہے، وہ تو ہمارے یہاں تو اکثر بیویاں اپنے شوہروں کو پاگل ہی سمجھتی ہیں، وہ والا پاگل بنا نہیں. تو جب عقل چلی جائے، عقل زائل ہو جائے، تو کہا اگر یہ جانور بنا یعنی زندگی ہے، عقل نہ رہی، تو وہ والا مسئلہ چلے گا جو پاگل شوہر کا. اور اگر پتھر بن گیا تو وہ مسئلہ چلے گا جو میت کا ہے، جس میں زندگی بھی نہیں. تو آپ کا سوال ہی انکمپلیٹ تھا، پہلی بات تو یہ، پہلے اس کا آپ بتائیے کہ کیا ہے، اس کے بعد جواب سنیں. اس نے کہا اور دوسری بات کیا؟ کہا دوسری بات اور آپ کا سوال ہے بھی غلط. اب وہ چونکا، مجمع چونکا. کہا غلط کیسے؟ قرآن میں کتنے واقعات آئے مست. کہا اس لیے غلط کہ قرآن میں یہ آیت آئی، وما کننا معذبین وانت فیہم، اے حبیب اب تیرے اس دنیا میں آنے کے بعد تیری امت کے اوپر مس کا عذاب نہیں آئے گا. تو یہ واقعہ موسیٰ کے زمانے میں پوچھا جا سکتا تھا، ابراہیم کے زمانے میں پوچھا جا سکتا تھا، عیسیٰ کے زمانے میں پوچھا جا سکتا تھا، رحمت للعالمین کے آنے کے بعد یہ سوال نہیں پوچھا جا سکتا. وہ آدمی مسکرائے، ایک جملہ کہا، یا شیخ انت مجتہد حقا، اے شیخ حق یہ ہے کہ تو واقعا ایک صحیح مجتہد. یہ جملہ لوگوں کو چونکا دے. امام خمینی یا کوئی سے کوئی آدمی کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صحیح مجتہد ہیں، لوگ کیوں دیکھیں گے؟ کیا آغا خوئی اور امام خمینی کو یہ گواہی دینے والا، یہ ڈگری دینے والا، وہ خود کون ہے؟ یہ جملہ تو وہی کہہ سکتا ہے جو ان سے بڑا. اب جو چونک کے لوگوں نے دیکھا تو وہ آدمی غائب ہو چکا، اور غائب ہونا تو فقط ایک ہی حجت خدا کی پہچان ہے. تو سب کو پتا چل گیا کہ زمانے کا امام آیا تھا اور شیخ کو اجتہاد کی سند دے کے گیا. واقعات جمع ہوتے جا رہے ہیں. مولا متقیان باب مدینۃ العلم سے لے کر زمانے کے امام تک کے واقعات جمع ہوتے جا رہے ہیں. چنانچہ شیخ جو بظاہر ہر اعتبار سے پیچھے رہ جانا چاہیے تھا، بہت پیچھے سے آئے اور تمام علماء پہ چھا گئے. اس لیے کہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ حسد نہیں ہے، جیلسی نہیں ہے، پولیٹکس نہیں ہے، احترام علم ہے، لوگوں نے علم دیکھ لیا. مگر تربیت اولاد کا موضوع ذہن میں رکھ کے اب آخری جملہ سن، مگر اولاد کی ترقی پر سب سے زیادہ خوشی بہرحال والدین کو ہوتی، اس لیے لوگ شیخ کی ماں کے پاس گئے اور کہا کہ اے مادر شیخ. میں پھر جملہ دوہرا دوں، ایک ایسے علاقے سے شیخ کا تعلق اور ان کی ماں کا تعلق کہ عام ایرانی اور عام عرب اسے اپنے برابر بھی نہیں بٹھاتا ہے. کچھ علاقے ہر جیسے ہندوستان ہوگا یا پاکستان ہوگا تو وہاں کچھ شہروں یا کچھ گاؤں کے رہنے والے ذرا سے فقیر سمجھے جاتے ہوں، یہ اسلامی مسئلہ نہیں ہے لیکن معاشرہ ایسا کرتا. گئے اور جانے کے بعد کہا کہ آئے مادر شیخ مبارک ہو، ازہد مبارک، کیا آپ کا بیٹا ترقی کر گیا کہ باب مدینۃ العلم علی سے لے کر زمانے کا امام سبا کر اس کے علم کی گواہی دے رہے ہیں. شیخ کی ماں نے سنا بہت ہی بالکل جیسے ایک عام طریقے سے سنا، بس سن لی. کہا تو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا رہے کچھ نہ ہوا، اتنا بڑا عالم کہ شاید پوری شیعہ اور اسلامی تاریخ میں ایسے عالم کوئی نہ ہو. کہا رہے بھائی میں کیا بتاؤں، کوئی ایسی خبر لے کے آتے جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی تو ذرا مجھے خوشی ہوتی. لوگوں نے چونکے کا کیا مطلب، کیا آپ کو پہلے سے معلوم تھا؟ کیا معلوم، اگر تم آ کے یہ کہہ دیتے کہ میرا بیٹا زمانے کا نبی بن گیا، ایک محاورہ، تب بھی مجھے حیرت و تعجب نہ ہوتا، اس لیے کہ میں نے اس کو اسی طرح سے پالا. نبی اگر بن گیا، محاورے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جھوٹا نبی نہیں، اتنا بڑا ہوتا اس کو مل گیا، تب بھی مجھے حیرت نہ ہوتی. اب عورتیں زیادہ چونکی، اس لیے کہ ہر ماں اپنی اولاد کو پالتی، خصوصاً آج سے 150 سال پہلے کی ماں، اب آج کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں، تو ہر ماں اپنی اولاد کے لیے زحمتیں اٹھاتی. راتوں کی نیند قربان کرتی ہے، دن کا آرام قربان کرتی ہے، کھانا پینا اپنا حرام کر لیتی ہے اولاد کی خاطر۔ اے شیخ کی ماں آپ نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ کہا میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی، تمہاری عقلیں بھی قبول نہ کریں گی۔ بس ایک بات بتا دوں مختصر، کہ میں جب سے یہ میرا بیٹا اس دنیا میں آیا بغیر وضو کیے اسے دودھ تک نہیں پلایا، اتنی طہارت کا اور اتنے تقوی کا اور اتنی دینداری کا خیال رکھا کہ باقی سارا گھر کا ماحول تو چھوڑو، دودھ بھی کبھی میں نے اس سے نہیں پلایا جب تک کہ پہلے میں نے وضو نہیں کیا۔ یہاں لوگوں سے نمازوں کے لیے وضو نہیں ہوتا، کوئی ایسا ویسا وضو ترخوا دو، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ دو بڑی غلطیاں وضو میں کہ تمام مراجع کہتے ہیں وضو باطل۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ اگر آدمی نے وضو شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لیے تو یہ کافی نہیں، جب وضو میں چہرے کے بعد ہاتھ دھونا ہے تو کونی سے انگلی تک الگ سے دھونا۔ کتنے ہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ بعد میں جب وہ ہاتھ دھوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ گٹے سے آگے تو دھلا ہوا ہی، کیوں بلا وجہ اتنا پانی ضائع کرو؟ بہت احساس ہو جاتا ہے پانی ضائع نہ ہونے پائے، اسراف بہت بری چیز ہے، شادی میں بری نہ ہو تو برتھ ڈے پارٹی میں بری نہ ہو تو وضو میں تو بری چیز ہے نا۔ چنانچہ ہاتھ دھوتے وقت گٹوں پہ لا کے ہاتھ روک دیتے کہ آگے تو ہے ہی، سارے وضو غلط تو ساری نمازیں غلط تو سارے حج غلط۔ اور دوسرا یہ کہ کم از کم شیعہ فقہ میں ایک بات ثابت، اب یہ مسلمانوں کے اختلافی مسائل، کہ مسا کرتے وقت موزے میں کبھی مسا نہیں ہوتا بلکہ پیر کی کھال پہ مسا لازم۔ مگر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو زحمت لگتی ہے کہ کون موزے اتارے، مسا کرے، پھر موزے پہنے، چنانچہ اس طرح وضو کر۔ یہ نماز کے واجب وضو کی بات ہے جو ہر ایک پر ویسے ہی اللہ نے واجب کیا، اور کہاں اس عمل کی بات ہے جو اسلام میں واجب بھی نہیں، ٹیکنیکلی مستحب بھی نہیں، کہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ دودھ پلانے یا نوالا کھلانے سے پہلے وضو کرو۔ لیکن پتا ہے کہ وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں کہ اندرونی طور پہ انسان نہ صرف یہ کہ پاک ہو جاتا، بلکہ جب راوی نے پوچھا مولا ہمارا وضو تھا، وضو ٹوٹا نہیں، دوبارہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہوں؟ کہا وضو علی الوضو نور علی نور، ارے ایک کے بعد دوسرا وضو ایسا ہے جیسے ایک نور کے بعد تم نے دوسرا نور حاصل کر لیا۔ تو یہ وضو خالی ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ اندر سے آدمی کو نورانی کر دیتا، تو اب لقمہ بھی اپنے بیٹے کے منہ میں دے رہی اور دودھ بھی اگر اسے پلا رہی تو جا کے پہلے وضو کر کے آتی ہے، جو واجب بھی نہیں ہے مستحب بھی نہیں، مگر وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی کہ اولاد کو بنانا ہے ایسا کہ پیغمبر قیامت کے دن اس پر فخر و مباحت کرے تو اپنے آپ کو اتنی زحمت میں ڈالنا ہوگا۔ مگر ایک بات کا خیال کیجیے کہ اگر ماں اتنی زحمتیں اٹھائے اور بیٹا پھر اتنے بڑے رتبے پہ پہنچے اور پھر ماں کے جنازے پر امامہ سر سے پھینک کر روتا ہوا کہے کہ آج اگر میں مرجے ہوں، آج اگر میں شیخ ہوں، آج اگر میں آیت اللہ ہوں، آج اگر میں نائب امام، تو اپنی ماں کی زحمتوں کی وجہ سے ہوں، ذہن میں رکھیے گا کہ پھر باپ کا بھی اس میں برابر سے حصہ۔ وہ یہ کہ گھر کا کھانا یا ماں کا دودھ نجس نہیں، پاک، وہ مزید اسے پاک کر رہی ہے وضو کے ذریعے سے، تو گھر میں آنے والا جتنا بھی رزق یا روزگار ہے وہ تو سب باپ لے کے آتا نارمل، جب ورکنگ کلاس خواتین اس کو چھوڑ، تو ایسا تو نہ ہو کہ ماں کی ساری محنتوں پہ اس سے بڑھ کے پانی پھیرا جا رہا کہ باپ حرام کما رہا، جھوٹ بول رہا، حرام چیزیں فروخت کر رہا، اسلام میں جو بزنس یا نوکری کے مسئلے بتائے گئے اس کی مخالفت کر رہا، فراڈ کر رہا، چیٹنگ کر رہا، رزق حرام گھر میں لاتا، اپنی اولاد کو کھلاتا یا اپنی بیوی کے حوالے کرتا ہے، وہ اولاد تک منتقل کرتی۔ تو ماں کی محنتیں اگر اتنی ہیں کہ ایک عام سے بچے کو اتنا بڑا نائب امام بنا دے، تو باپ کی ذمہ داریاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی۔ لیکن فی الحال میرا اصل ٹاپک فی الحال یہ رزق نہیں، وہ بعد میں آئے گا، ابھی تو بات یہ کہ اس طرح اپنے آپ کو بدلنا پڑتا۔ مگر اب آئیے ذرا کنٹراسٹ دیکھیں، یہ اس گھر کی بات، اگر توہین مومن کا خطرہ نہ ہوتا تو میں مزید کھل کے جملہ کہتا کہ شیخ کا تعلق کس گھرانے سے تھا۔ ویسے بزرگوں کے اعتبار سے یہ حضرت ابو ایوب انصاری کی اولاد ہے، لیکن علاقے کے اعتبار سے، مگر سن لی کہ بہرحال شیخ انصاری سادات نہیں، نہ ایران کے کسی ایسے علاقے سے تعلق تھا کہ جو ایران میں قابل احترام ہو، نہ عرب کے کسی ایسے علاقے سے۔ تو شیخ تو جو بنے سو بنے، ان کی ماں جس ماحول سے آئیں، مگر اتنا خیال تھا اپنی اولاد کی تربیت کہ اگر میں پاک ہوں، اگر میں پاکیزہ ہوں، اگر میں ٹھیک ہوں، پھر بھی مزید وضو کر لو تاکہ اولاد کے لیے بہتر ہو جائے۔ اور اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں کا کنٹراسٹ دیکھیں، سیدانیاں یعنی نسل سیدہ سے ان کا تعلق، اور قابل عزت اور قابل احترام خاندانوں سے تعلق، کلچرڈ ماحول سے لوگ سامنے آئے، اور اس کے بعد کیا حالت؟ پہلے ایک جملہ کہوں گا، اس کے بعد اس سے زیادہ سخت جملہ کہوں گا. پہلا جملہ ایران کے لیے تھا بفور انقلاب، دوسرا جملہ انڈیا اور پاکستان کے لیے. میں نے پچھلے سال بھی رزق حلال کی تقریر میں جملہ کوٹ کیا تھا، اتنا چھوٹا جملہ ہے کہ ریپیٹ ہو سکتا. فرماتے ہیں شہداء کی صف اول میں شامل ہمارے وہ شہید کہ جن کے بارے میں امام خمینی نے فرمایا کہ میں ہر باپ اور ماں کو اور ہر استاد اور مدرسے والے کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس شہید بے بدل کی کتابیں پڑھوائیں، کیونکہ اس کی کتاب انسان کے نفس کو بدل دیتی ہے، اخلاق کو پاکیزہ کرتی ہے. شہید دست غیب شیرازی. اور بہرحال اتنے برے ماحول میں ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، لوگوں پہ اثر ہوتا. گناہان کبیرہ، استعاذہ، برزخ، معاد، ایک سلسلہ ہے اردو میں ان کتابوں کا. شہید دست غیب شیرازی ایک واقعہ لکھتے، واقعہ نہیں لکھتے، تبصرہ کرتے ہیں ایران سے پہلے. کہا کہ میں یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہوں کہ جب میرا بچپنا تھا تو شیراز شہر، اچھا شیراز ویسے ہمیشہ ایران کا ایک پرابلم شہر رہا، گھر کے وہاں ساتویں امام کے شاہ چراغ بیٹے کا روضہ ہے جو بہت اہم شخصیت ہے، مگر ذرا الٹرا موڈ شہر رہا، بڑے بڑے مراجے بھی وہاں سے گزرے، لیکن بڑے بڑے زندے انقلاب و بہکے میں لوگ بھی وہیں سے گزرے. جیسے جس مکے کی سرزمین سے پیغمبر کا تعلق ہے، ابو جہل بھی اسی مکے سے تھا، اور خاص طور پہ چونکہ ایران میں یہودیوں کا ایک بڑا مرکز بھی رہ چکا. تو خیر، فرماتے ہیں اپنے بچپنے میں ہم نے دیکھا کہ شیراز کے نانبائی، یعنی یہ جو بیکری والے، یہ روٹی بنانے والے، جب تندور روشن کرتے ہیں تو پہلے وضو کر کے آتے ہیں، حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر روٹیاں تیار کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ مومن کے دسترخوان پہ جانے والی غذا، کہ جتنی طہارت اور پاکیزگی لا سکتے ہو لے کر آؤ. وضو الگ کیا، حدیث قصہ الگ پڑھی، اور اس کے بعد پھر روٹیاں شروع کی، کیونکہ حدیث قصہ کے آخر میں کچھ واضح. اور آج اب اپنے زمانے کے، اپنی بڑھاپے کے شیراز کی بات کریں، جسٹ بفور انقلاب، جب شاہ ایران یہودیوں کو کھلی چھوٹ دے کر شیراز کو پیرس سے ثانی یا سیکنڈ پیرس بنانے کا ارادہ کیا، کہ آج حالت یہ کہ ہمارے گھر میں بیٹھنے والی سیدانیاں اور قابل احترام خواتین گھر والوں کے لیے کھانا نہیں پکاتی ہیں، جب تک کہ پہلے کیسٹ ریکارڈر پہ گانے کا کیسٹ نہ چل رہا. دیکھیے ایک تو یہ کنٹراسٹ سامنے آ رہا، اور آگے بڑھ انڈیا اور پاکستان، ایک ایسا مسئلہ جس کا شیعہ فقہ سے کوئی تعلق نہیں. وہ یہ کہ ابھی آپ نے سنا کہ ماں کی گود میں بچہ پروان چڑھا، تو ماں جب طہارت کا اور پاکیزگی کا اتنا خیال کر رہی کہ دودھ بھی پلا رہی ہے تو وضو کر کے آ رہی ہے، پھر جملہ دوہرا دوں، نہ یہ واجب ہے نہ ٹیکنیکلی مستحب، مگر خود سے ایک آدمی کو کسی بات کا خیال. اور دوسری جانب بچہ دنیا میں آئے، اس کے پہلے 7 دن 10 دن 20 دن بہت اہم ہوتے ہیں، چنانچہ اسلام کے مستحبات بھی آپ نے دو تقریروں میں سنے جن کا زیادہ زور تھا شروع کے 10-15 دن. ہمارے یہاں انتہائی قابل احترام گھرانے کی دیندار عورتیں، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ دیندار عورتیں ہی عمل کرتی ہیں، بے دین اور لائن سے ہٹی ہوئی عورتوں کے لیے تو خیر مسئلے کی کوئی اہمیت ہی نہیں. وہ کیا کہ بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک اپنے آپ کو نجس سمجھتی، اور نجس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو 40 دن کے روزے قضا ہوتے ہیں، اور عام دن ہے اور رمضان ہے تب بھی 40 دن کی نمازیں قضا ہوتی ہیں. تو بھائی نماز اور روزے کے اندر تو غلطی وہ کرے گی نا جو باقی زندگی میں نمازی اور روزے دار. اسی لیے کہا جو لائن سے ہٹی ہوئی آؤٹ لائن قسم کی عورتیں، ان کے لیے تو پہلے کون سی نماز تھی کہ اب نماز چھوٹ رہی ہے، اور پہلے کون سا روزہ تھا جو اب چھوٹ رہا. لیکن دیکھیں شیطان کس طرح بہکاتا، مذہبی گھرانوں میں، پابند صوم و صلات گھرانوں میں، اچھے گھرانوں میں، مقدس گھرانوں میں، جہاں اچھی بھلی نماز چلی آ رہی ہے اور بچہ پیدا ہوا اب تو عبادت بڑھ جانا چاہیے، 40 دن کی نمازیں قضا ہو، 40 دن کے روزے قضا ہو. تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو شریعت نے اس کے لیے حرام کیا. شریعت نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک عورت 10 دن نجیس رہ سکتی، وہ بھی ضروری نہیں کچھ 7 دن میں پاک، کچھ 5 دن میں پاک، کچھ 2 دن میں پاک، کچھ 1 گھنٹے میں پاک، لیکن اگر نہ بھی ہوئی پاک تو 10ویں دن تو ہے ہی پاک. چاہے وہ یہ کہہ دے کہ ارے میں نجاست دیکھ رہی ہوں، نجاست نہیں بھائی اب تم پاک ہو گئی، لیکن وہ جو انتہائی اہم زمانہ تھا شروع کے 10 دن، تو عام طور پہ عورتیں 7 یا 8 دن نجیس رہتی، اس 7-8 دن نماز اور روزے کے بدلے شریعت میں وہ عقیقہ، وہ اذان اقامت، وہ کان میں سوراخ، وہ ولیمہ، وہ دوسرے مستحبات کے ذریعے نماز اور روزے کی کمی کو کمپنسیٹ کیا، لیکن اب اس کے بعد اسے پاک ہو کے نماز شروع کرنا، دودھ پلانے کے لیے جو وضو کرے اس کے فوائد ہیں، تو نماز تو واجب ہی ہے اس حالت میں، روزہ تو واجب ہی ہے اس حالت میں، اچھی بھلی نماز پڑھنے والی نماز چھوڑ کے اپنے بچے کو پہلا پیغام دیتی ہے ترک نماز کا. دیکھیں وہی بات جہاں سے مجلس شروع ہوئی، اس زبان سے نہیں کہتی، عمل الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، زبان بعد میں آتی ہے، بعد میں بے شک کہتی رہے نمازی بنو نمازی بنو، لیکن یہ دیکھا تم نے کہ جو بچہ سب سے پہلے تمہیں دیکھ رہا تھا دنیا میں آ کر، اور جب تم پر نماز واجب بھی تھی اس وقت تو تم نے اس کو بے نمازی کا پیغام دیا اپنے عمل کے ذریعے، اس وقت جو ماڈل تم نے پیش کیا وہ ایسا تھا کہ عمل کے ذریعے سے تم اس کو بے نمازی بھی بنا رہی اور روزہ چھوڑنے والا بھی بنا رہی. اب بعد میں پریشان بھی ہو کہ ہم نے تو اتنا خیال رکھا وہ راستے سے کیوں ہٹ گئے. خالی ایک فیکٹر بچے کو نہیں بہکاتا، لیکن چھوٹی 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 باتیں جمع ہوتے ہوتے کہیں سے کہیں پہنچ جائیں. تو خلاصہ یہ کہ تاریخ تشیع اس بات کی گواہی دے رہی کہ جہاں اولاد بہت اچھی بنی ہے تو اس لیے کہ ابتدائی سے اس کے صحیح دینی ماحول کا خیال رکھا گیا، اور ہندوستان اور پاکستان کا ماحول یہ گواہی دے رہا کہ اچھے بھلے گھرانوں میں جو خرابیاں پیدا ہو گئیں تو اس لیے کہ پہلا پیغام جو اس بچے نے اپنی ماں سے لیا وہ نماز قضا کرنے اور روزہ ترک کرنے کا. میں ایک جملہ بیچ میں اس لیے کہہ گیا کہ وہ سوال آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ بھائی نجاست ڈلیوری کے فوراً بعد تو نماز روزہ شریعت نے چھڑوایا، پھر جملہ دوہرا دوں کہ وہ ایک مجبوری سے چھڑوایا تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے اس زمانے کے الگ مستحبات رکھے، پھر وہ ختم ہو گئے مستحبات کیونکہ اب اس کو نماز شروع کرنا. ہمارے یہاں ہندوستان کے کچھ گھرانوں ایک چھٹی کا چلہ ہوتا ہے، ایک چالیس دن کا چلہ ہوتا ہے. چھٹی والا چلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بعد عورت نہا دھو کے پاک ہو کے نماز روزہ شروع کر، وہ بھی ہر عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی چار دن میں پاک ہو. مسائل بیان کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن آج اتفاق سے دو تین مسئلے آ گئے، ذرا زیادتی تو ہو گئی آپ حضرات کے ساتھ، لیکن ایسی زیادتیاں ہوتی رہیں گی کیونکہ ٹاپک ہے، کہ اس کے علاوہ جمعے کی کلاس میں تو آپ آئیں گے نہیں میرے ہاتھ. اس لیے میں مختصر سے اہم مسئلے یہیں پہ بیان کر دیتا ہوں. خلاصہ یہ کہ پہلا ماڈل جو اس کے سامنے آیا وہ بے نمازی ماں کا آیا، پہلا ماڈل جو آیا وہ روزے دار ماں کا آیا. اور کون سی نمازی اور روزے دار ماں جو پہلے نماز روزہ کرتی چلی آ رہی ہے اور پھر اس نے ان چیزوں کو ترک کر دیا، چاہے غلط فہمی سے صحیح، لیکن اگر ماں غلط فہمی میں، مس انڈرسٹینڈنگ میں، لیک آف نالج، کوئی ایکسپائر دوا اپنے بچے کو کھلا دے، کوئی زہر والی دوا کھلا دے، تو اس کے اثر تو ہو کے رہیں گے نا. زیادہ سے زیادہ یہ کہ ماں کو کنسیشن ملے گا کہ وہ قاتلہ نہیں، لیکن بچے کے اوپر تو اثر ہوگا. یہاں بھی وہی مسئلہ چل رہا، اور خالی یہ نہیں، اب آئیے ذرا اس کے آگے بڑھ، اور وہ یہ کہ اللہ کا رسول ایک اور بہت اہم مسئلے کی جانب ہماری توجہ مبذول کرا رہا، اور وہ کیا، الولد سید سبع سنین، کہ بچہ، لیکن جو ابھی تک بات پہنچی تھی یہ رشتے حلال حرام کی نہیں تھی، یہ تھی ماحول بنانے کی، اس لیے اس میں نجاست طہارت کے ساتھ نماز روزہ بھی آ گیا. کہا بچہ 7 سال تک سردار ہے، یعنی پیدائش سے لے کے 7 سال تک. اب سردار کے حوالے سے انتہائی اہم بات ہمیں بتائی گئی، وہ یہ بڑی عجیب بات لیکن ہے، اکرمو اولادکو، اپنی اولاد کو رسپیکٹ کرو، اپنی اولاد کا احترام کرو. ہو سکتا ہے کہ ویسٹ میں آ کر تھوڑا بہت یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہو، لیکن وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اولاد کی وجہ سے سمجھ میں آیا، اسلام کی وجہ سے سمجھ میں آیا، یا اولاد کی دھمکی کی وجہ سے سمجھ میں آیا کہ میں پولیس کو فون کرتا ہوں. لیکن بہرحال تھوڑا سمجھ میں آ چکا، ہندوستان اور پاکستان میں اب تک لوگ تربیت اولاد کے مرحلے پر اس ٹاپک کو ڈائجسٹ نہیں کرتے. پیغمبر فرماتے ہیں اپنی اولاد کو عزت دو، یہ سردار کہا تو واقعا جس طرح سردار کو عزت دی جاتی، اکرمو اولادہ کو. دیکھو ایک یہاں پہ اگر کہ ایک جنرل رول دیا مگر اس میں اولاد بھی آ گئی، کہا جو تمہیں اپنے سے ایج میں بڑا نظر آ، یہ سوچ کے اس کا اکرام کرنا، اس کو رسپیکٹ دینا کہ اس نے تم سے زیادہ اللہ کی عبادت کی، تم 50 سال کے وہ 60 سال کا، اور کوئی عبادت نہ صحیح تو کلمہ تو پڑھائے نا، اس نے 60 سال تک، تم نے 50 سال پڑھا، اس کا کلمہ پڑھنے کا ڈیوریشن تم سے زیادہ، اس لیے عزت کرو. اور کوئی چھوٹا تمہیں نظر آئے 15 سال کا، تم نے کہا یہاں تو میں نے زیادہ کلمہ پڑھا، کہا نہیں یہاں گناہوں کے بارے میں سوچا، کہ چھوٹا ہے تو اس نے کم گناہ کیے ہوں گے، تم بڑے ہو تو تم نے زیادہ گناہ کیا. اکرم اولادکم، اپنی اولاد، وہ جو پہلے والی حدیث تھی اس میں بڑے چھوٹے دونوں آ گئے، مگر مزید سمجھائے اولاد کو بھی عزت دو. کیوں؟ بس آخری مرحلوں پہ میں آ رہا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ آج کل مسئلہ یہ کہ مثلا آج نماز مغرب کا وقت 6 بجے، 5:59 6 سمجھ لیجیے، تو جتنا جلدی مسجد ختم ہوگی اتنا آپ کے لیے پرابلم ہوگا کہ کیا کریں. تو تھوڑا سا مسجد کو میں بڑھا دیتا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ جہاں بیٹھنا آپ پر واجب، مجلس میں آنا واجب نہیں ہے، جماعت میں واجب نہیں، لیکن جو شریک بھی ہونا چاہتے ہیں اور ٹائم بہت زیادہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے. تو آپ کو اس کنفیوژن ہی سے نکال دیتا ہوں، اس مخمصے ہی سے نکال دیتا ہوں، اتنی لمبی مجلس کر لو کہ پھر ایک ہی فیصلہ آپ کرنے پہ مجبور ہو جائے، لیکن آخری جو پھر بھی یہ اس کے باوجود اولاد. دنیا بڑے بڑے ظالم گزرے، ہلاکو خان ہو کے، چنگیز خان ہو کے، ہٹلر ہو کے، تاریخ اسلام میں مامون ہو، یا سلسلہ 90%، 100 تو نہیں کہتا ہوں، 90% ظالم وہ بنتا ہے جسے بچپنے میں اپنے گھر والوں اور اپنے والدین سے محبت نہیں ملی. یہ ایسا فیکٹ ہے کہ جس میں کسی کو انکار نہیں. جس چائلڈ سائیکولوجی کو جانتے ہیں ان کو ویسے ہی پتا کہ اسپوائل ہو جاتا ہے بچہ اگر اس کے اوپر زیادہ ڈانٹا پڑ. یہ تو خیر اسلام میں ہی حرام کہ اپنے بیٹے سے کہنا گدھے، بے وقوف، احمق، پاگل، اس میں سے جو گالی کی حد تک آ جائے اور جو توہین کی حد تک، حرام. ابھی بات آئے گی آگے چل کر. اس سے میں یہ نہیں چاہتا کہ مجلس کو گالیوں پہ ختم کروں، اس لیے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ بات آئے گی. اکرم، وہ الگ حدیث کے سردار، یہ الگ حدیث کے عزت کرو. اور یہ الگ نقطہ کہ جتنے ظالم ہیں ان کی میجورٹی وہ بچپنے میں یا ماں سوتیلی تھی، جو نئی ماں آئی اس نے بہت ظلم کی، یا ماں سگی تھی تو باپ سوتیلا تھا، یا دونوں سوتیلے تھے، یا دونوں سگے تھے مگر اتنا اپنی عیاشیوں میں لگے تھے کہ اولاد کو ٹائم نہ دے سکے. جیسے مثلا مامون، تاریخ اسلام میں اس کو بحیثیت ظالم اس لیے الگ سے نمایاں کیا گیا کہ اگر کہ انڈین ہسٹری میں، مغل امپائر میں تو ایسے واقعات بعد میں بہت ریپیٹ ہوئے، لیکن شروع اسلام میں بہت کم واقعات ہیں کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا اور قتل کر کے اس کا لاشا محل کے دروازے میں لٹکایا اور پورے شہر کو حکم دیا کہ ہر آدمی میرے بھائی کے چہرے پہ تھوکے، اسے جوتے مارے، اسے برا بھلا کہے، تب اس کو آگے جانے کی اجازت. تو مامون یہ اس کا عمل تھا کہ اپنے بھائی کو، اگرچہ مائیں الگ الگ تھیں لیکن بہرحال بھائی بھائی، امین، اسے قتل کیا اور باقاعدہ خالی قتل کر کے اکتفا نہیں کی، لاشے کو بھی لٹکائے محل کے دروازے، پورے شہر والوں پہ لازم قرار دیا کہ آگے چہرے پہ تھوکے لاش، خالی تھوکے ہی نہیں بلکہ اس کے جوتے بھی مارے لاش پہ، اور اس کے بعد پھر اسے برا بھلا بھی. وہ تو پھر بعد میں ایک واقعہ ایسا بنا کہ فوراً اس نے اپنا حکم لے لیا، ذرا شرمندہ ہو گیا کہ ہر آدمی آتا تھا برا بھلا کہتا تھا، لانا تھا تیرے اوپر، یعنی امین کو کہتا. ایک نے آ کے زیادہ جوش دکھا دیا، کبھی زیادہ جوش دکھانا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، کہ لانا تو تجھ پر، لانا تو تیرے باپ پر، لانا تو تیرے گھر والوں پر، لانا تو تیرے بھائی پر. وہ سمجھ رہا تھا کہ گالیاں بڑھا دوں گا تو اور بادشاہ خوش ہوگا، بھائی تو یہی مامون تھا، چنانچہ وہ گھبرا گیا جلدی سے، اس نے کہا اچھا بس ہم یہ حکم ختم. لیکن ایسا ظالم بنا کیسے؟ ٹھیک ہے ہندوستان میں بعد میں اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو کیا، وہ تو بعد کے واقعات، شروع کی بات، بھائی ماحول، گھر کا ماحول تھا، امین کی ماں عرب عورت، مامون کی ماں ایک کنیز، چنانچہ خاندان والوں نے کبھی اس کو برابر بٹھایا بھی نہیں، اور پھر ہمیشہ مامون کو کنیز زیادہ کہہ کے اس کی سوتیلی ماں، اس کا باپ، اس کے گھر والے. اور یہ مسئلہ خالی مامون کا نہیں ہے، مسئلہ تمام ظالموں کا، ہٹلر تک کو اس میں شامل کر لیجیے، اور آگے بڑھ کے صدام کو بھی اس میں شامل کر لیجیے. صدام کے حالات بیان کرنا اس وقت کا ٹاپک نہیں، لیکن اصول کہ بچے کو اگر اپنے گھر میں محبت نہ ملے تو آگے چلنے کے بعد اس کے دل میں کسی کی محبت نہیں رہتی. اسی لیے اسلام میں اتنی تاکید آئی ہے اولاد سے محبت، جو لوگ کہتے ہیں فطری جذبہ ہے لیکن اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. چنانچہ حدیث ہمارے پاس، اللہ کا رسول ارشاد فرماتا کہ سنو قبل اولادک، خالی دل کی محبت نہیں، اپنی اولاد کو بوسے دیا کرو. من قبل ولد کتب اللہ حسنا ورفع له درجہ، جو اپنی اولاد کو ایک مرتبہ بوسا دیتا اللہ یہ اس کی ایک نیکی لکھتا ہے اور جنت میں اس کے ایک درجے کو بڑھا دیتا ہے. دوسری حدیث وَأَكْسِرُوا مِن قُبْلَةِ أَوْلَادِكُمْ, اپنی اولاد کو بوسہ دینے کو بڑھا دو, کیونکہ اولاد کو بوسہ دینا تُدْفِي غَضَبَ الرَّبِّ, خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور جہنم کی آگ کو سرد کرتا ہے. اللہ کے رسول بیٹھے, ایک آدمی آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے کبھی اپنی اولاد کو بوسہ نہیں دیا. جب وہ واپس گیا پیغمبر نے کہا اندی من اہل النار, میں اسے جہنمیوں میں شامل سمجھتا ہوں جو اپنی اولاد کو بوسہ تک دینے کو تیار نہیں. بوسہ تو ایک لفظ, خلاصہ یہ ہے کہ اولاد سے محبت, کبھی سید کہہ کے, کبھی اکرمو کہہ کے, کبھی بوسے کا اتنا ثواب ظاہر کر کے, ایک سلسلہ ہی روایتوں کا, 15-16 روایتیں جس میں بار بار اس کا حکم دیا گیا. اور سیرت رسول اور سنت رسول کی طرف, تو گھر کا ماحول, ماں پہلے ایک ماڈل بنے, اولاد کی پیدائش کے بعد گھر میں محبت زیادہ نظر آنی چاہیے, گھر والوں کے اپنے درمیان بھی اور اولاد سے بھی, اور مزید کچھ چیز وہ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آئیں گے. مگر جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی وہ یہی نقطہ تھا کہ رسالت و امامت جو کہتی ہے پہلے خود عمل کر کے دکھاتی, اولاد سے محبت کا جو پیغام ہمیں دیا اور خاص طور پر بوسے کے ذریعے, ویسے بھی محبت خود پیغمبر کے گھر میں جا کے دیکھیے تو کاشائن نبوت میں آپ کو مثالوں پہ مثالیں نظر آئیں. رسول سجدے کے عالم میں ہیں, حسین پشت پہ آ جاتے ہیں, رسول ممبر سے خطبہ دے رہے, حسن کے کا پاؤں کرتے کے دامن میں الجھتا, رسول نماز پڑھانے آ رہے اور حسن حسین کندھے پہ بیٹھے. البتہ یہ ضرور کہ یہاں پر اب خالی اولاد والی محبت نہیں ہوئی, حسنین کی محبت بھی وہ بھی آ گئی, مگر واقعاً جو اولاد سے محبت کی بہترین مثال ہمارے سامنے آتی ہے وہ فاطمہ زہرا کی میت پر حسین کا گریہ ہے اور اس گریہ کے جواب میں فاطمہ زہرا کا عمل, یہ ہے محبت. ہم جس معیار کے ہیں اسی معیار سے صحیح ہمیں اپنے گھروں میں یہ ماحول لانا. چند جملے شہزادی کے مصائب کے حوالے سے, ایک تو اس لیے بھی کہ آپ نے خود دیکھا کہ ٹاپک چلتے چلتے اس منزل پہ پہنچ گیا. برادر محترم ندیم انوار رضوی صاحب کی والدہ کے سالے ثواب کی مجلس, ماں کیسی محبت بیٹے سے کرتی ہے یہ آپ کو مصائب سے پتا چلے. اور تیسری میری طرف سے ایک معذرت اور اسی حوالے سے ایک اعلان, اور اس کے بعد پھر مصائب پہ مجلس ختم. اور وہ معذرت یہ کہ میں آئندہ ایک ہفتہ میلبرن سے باہر ہوں, اور چونکہ بہت پرانا یہ میرا 15-16 سال کا پروگرام تھا دبئی میں شہزادی کی شہادت کی دوسری روایت والی مجلس میں پڑھنے, پچھلے سال میں نہیں گیا تھا آپ حضرات کو چھوڑ کر, لیکن بہرحال اس دفعہ اصرار بھی زیادہ تھا اور حالات بھی کچھ ایسے. تو اب ذرا توجہ سے سن لیجئے کہ آئندہ کا پروگرام کیا ہے. جمعرات تک انشاءاللہ میں یہاں ہوں, تو جمعے کو میری روانگی ہے اور اس کے بعد والے ہفتے کو میری واپسی ہے. تو یہ 8 دن کی غیر حاضری کی وجہ سے دونوں جمعے کی فقہ کلاس نہیں ہوگی, کمنگ فرائیڈے 17 اگست اور نیکسٹ فرائیڈے 24 اگست, صرف ایک اتوار کا گیپ پڑے گا جو کمنگ سنڈے 19 اگست, اس کے بعد والے اتوار کو انشاءاللہ میں آ چکا ہوں گا. اور شب جمعہ, اس شب جمعہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں دعائے کمیل کے ذریعے, نیکسٹ شب جمعہ جو عین شہادت کی بھی تاریخ ہے اور اسی خاص اس مجلس کے لیے ہی مجھے باہر جانا پڑ رہا ہے, اس شب جمعہ بھی میں یہاں پہ نہیں ہوں. تو اس شب جمعہ تک میں ہوں, اس کے بعد کا جمعہ, پھر اس کے بعد کا سنڈے, اس کے بعد نیکسٹ ویک کا شب جمعہ جو شہادت کی مجلس ہے, یاد رکھیے گا عین شہادت کی تاریخ ہے اور شہادت بھی رسول کی اس دکھیاری بیٹی, اور اس کے بعد والا جمعہ, یہ 4 پروگرام جو ہے وہ ناغا ہوں گے انشاءاللہ. اس کے بعد والے سنڈے سے سلسلہ چلے, اگر پروگرام گیپ پڑے گا ان معنوں میں کہ میں نہیں ہوں, یہاں کے سارے پروگرام ایز اٹ از ہوں گے، کوئی انتظام ہو جائے گا، کیسٹ صحیح، کوئی مجلس پڑھنے والا صحیح، سارے پروگرام ایز اٹ از ہے سوائے فرائیڈے فقہ کے نام. تو اب اس اعلان کے اندر جو بہت مختصر یہ ہے کہ 25 اگست کو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، سنڈے کو، اگلے سنڈے کو میں نہیں. اس وجہ سے شہزادی کی شہادت کی تاریخ آئے گی اور میں یہاں نہیں ہوں گا، تو اس لیے بھی دل چاہتا تھا کہ شہزادی ہی کے کچھ مسائل پڑے. تو یہ تینوں مناسبتیں آپ نے سن لی کہ تربیت اولاد میں سلسلہ چلتے ہی چلتے ماں اور بیٹے کی محبت کا گئے، برادر محترم کی والدہ ہی کی سال ثواب کی مجلس ہے، اور تاریخیں بھی وہ ہیں جو شہادت کی اور فاطمیہ کی تاریخیں کہلاتی ہیں. محبت، ڈانٹ ڈپٹ، برا بھرا کہنا یہ تو چھوڑ، بلکہ اتنی ایکسٹریم والی محبت کہ نمازوں کا ثواب اور روزوں کا ثواب اور تلاوت قرآن کا ثواب اور دعائے کمیل کا ثواب، ایسے ثواب ملتے ہیں اولاد کو بوسہ دینے کے، حتیٰ خالی اولاد کو گود میں لے کے بیٹھنا، یہ ایک عبادت حدیث ہے. یہ حدیث میں آئندہ پڑھوں گا، اس وقت تو وقت نہیں رہا کہ حدیثیں پڑھی جائیں. اولاد کندھے سے لگا کے کچھ دیر ٹہلنا، خالی اس کو محبت کی نگاہ سے اس طرح دیکھنا کہ محسوس کرنا، یہ ساری چیزیں عبادتوں میں شامل کیا گیا. اللہ کے رسول کا ایک احسان یہ بھی کہ عبادت کے دائرے کو بہت وسیع کیا. عیسائیت اور یہودیت اور ہندو مت نے عبادت کو محدود کر دیا فقط چرچ کی چار دیواری تک، پیغمبر نے عبادت کے دائرے کو اتنا پھیلا دیا کہ ہم اپنی اولاد کو محبت سے دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے یہاں یہ ہماری ایک نماز شب کے برابر ثواب دلوا رہے ہیں. احسان ہے اس رسول کا احسان. البتہ یہ دوسری بات کہ اسی رسول نے پھر اپنی اولاد پہ اتنے مصائب دیکھے، خدا معلوم پیغمبر کا گریہ اور پیغمبر کا ماتم کس منزل کا ہو. کون پیغمبر؟ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، وہاں پہ ایک چھوٹا سا مدرسہ، استاد بچے کو سبق یاد نہ کرنے کی وجہ سے سزا دے رہا، وہ سزا جو اسلامی ہے. آج محبت کی بات تھی لیکن زیادہ محبت بھی تباہ کرتی ہے، یہ نیکسٹ تقریر کا ٹاپک، پوری تقریر نہیں شروع کا حصہ. پیغمبر چلتے چلتے راستہ بدل کے آئے اور اس کے بعد کہا کہ اے شخص، تو استاد ہے اور یہ تیرا حق ہے کہ اس کو پڑھانے کے لیے جتنی شرعی سزا مناسب دے سکتا، لیکن ایک ریکویسٹ میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ بچے اگر کبھی کوئی غلطی کرے تو حتی الامکان نظر انداز کر دے. حتی الامکان کا مقصد یہ کہ اگر بچے کی زندگی تباہ ہو رہی ہے اسوائل تو دوسری بات. گھبرا گیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا رشتہ دار، ورنہ میں کبھی یہ جسارت نہیں کرتا. پیغمبر جو دنیاوی مانے اس نے کہا نہیں، اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں، ویسے تو ساری امت پیغمبر کی اولاد. تو حیران ہو کر کہا کہ پھر آپ کسی کام سے جا رہے تھے، خاص اس بچے کے لیے راستہ بدل کے کیوں آ گئے؟ کہا کہ اس بچے کی آواز میرے حسین کی آواز سے بہت ملتی، جب یہ رو رہا تھا مجھے ایسا لگا میرا حسین رو رہا ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کا رسول ہر مصیبت برداشت کر لے، یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حسین سے ملتے جلتے کسی رونے کی آواز رسول کے کانوں میں آ. اور حسین ایک بار روئے کہ نانا کے بعد بار بار حسین کو رونا پڑا. جب گھر کا دروازہ جلا ہوگا تب بھی تو حسین روئے ہوں گے، جب اپنی مادر گرامی کے بدن پہ کوڑا پڑتے دیکھا ہوگا تب بھی تو حسین روئے ہوں گے، جب بابا کے گلے میں رسی بنتی دیکھی ہوگی تب بھی تو حسین روئے ہوں گے، جب ایک مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی محسن کو دنیا میں آنے سے پہلے شہید ہو کے دیکھا ہوگا تب بھی تو حسین روئیں گے، جب روزانہ ماں بیٹوں کو لے کے مدینے سے باہر جاتی ہے اور جلتی ریتی پہ بیٹھ کے کہتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہ سبت علیہ میں سرنا لیا لیا، بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی کہ دن پہ پڑتی تو وہ رات بن جاتے، تب بھی تو حسین روئے ہوں گے. ارے حسین کا رونا تو مسلسل چل رہا ہے، کوئی رسول اللہ سے پوچھے پیغمبر کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے. اسی لیے تو علامہ مجلسی نے بہار کی 10ویں جلد میں یہ روایت لکھی کہ جب فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہوئی اور ایک مرتبہ حسین اور حسن ماں کے قریب آئے، حسن و حسین ماں کے قریب آئے، فاطمہ کا جنازہ کفن میں ملبوس ہے، حسن بڑے بیٹے ہیں، بڑا بیٹا ذرا سنجیدہ ہوتا ہے، ماں کے پائٹی جا کے بیٹھے، حسین سرہانے آئے، کہا ماں اپنے حسین کا سلام لو، اور کوئی جواب نہ آیا تو دوبارہ کہا ماں تیرا حسین تجھے سلام کر رہا ہے، اور جب تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آیا تو حسین سر پیٹ کے غش کھا کے گر پڑے، اور یہ کہتے ہوئے غش کھا کے گر پڑے، اماں یہ کون سا دن آ گیا کہ تیرا حسین تجھے سلام کرے اور تو حسین کو جواب نہ دے. اور جیسے ہی حسین غش کھا کے گرے، اسما کہتی ہے میں نے دیکھا حجرے کا دروازہ کھلا، علی گھبرائے گھبرائے حجرے میں آئے، میں نے گھبرا کے کہا مولا خیریت تو ہے؟ کہا اسما میں قبر رسول پر تھا، جبرائیل کی آواز آئی، اے ابو الحسن جا کے حسین کو چپ کراؤ، ارے حسین کے رونے سے اللہ کا رسول یہاں پہ رو رہا ہے، میرا حسین کہاں ہے؟ قریب آئے، حسین کو تسلی دی، کہا بیٹا اس وقت نہ رو، تیرے رونے سے تیرا نانا رو رہا ہے. حسین نے ماتم بند کیا مگر ایک عجیب عمل کیا، یہ ہوتی ہے محبت، آگے بڑھے، ہاتھوں کا پیالہ بنایا اور اپنی ماں کا چہرہ کفن میں فاطمہ زہرا، اور حسین نے ہاتھوں کا پیالہ بنایا، فاطمہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اب رو تو نہیں رہے ہیں، ایک ہی لفظ کہا، آسمان کو دیکھا، اماں واہ غربتا، ارے تیرا حسین غریب الوطن ہو گیا، ارے تو نہ رہی تو تیرا حسین اکیلا رہ گیا. راوی کہتا ہے ادھر حسین نے غریب الوطن ہونے کی فریاد کی، ارے بندے کفن کھلے، فاطمہ کے بازو باہر آئے، حسین کو سینے سے لپٹایا، لال ماں تیری یہ فریاد نہیں سن سکتی، ارے تیری غربت برداشت نہیں کر سکتی. یہ زادی شہر مدینہ حجرے کی چھت کے نیچے علی جیسے بابا کا سر پہ ہاتھ، سر پہ ہاتھ، اور پھر آپ برداشت نہ کر سکی تو کربلا میں اثر عاشورے جب میرا آقا ذوالجناح سے گرا ہوگا تو فاطمہ نے اپنے لال کی یہ غربت کیسے برداشت کی ہوگی. الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگارا مصائب فاطمہ زہرا اور مصائب حسین مظلوم کا واسطہ، تمام صاحبان ایمان کو خصوصاً آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات آئے ہیں، انہیں اور ان کے گھر والوں کو، اور جن مرحومہ کے لیے آج کی مجلس ہے، ان کے جملہ پسماندگان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارہ فاطمہ زہرا کی شہادت اور فاطمہ زہرا کی اس میت کا واسطہ جن پہ ان کا لال حسین غش کھا کے گر رہا، ہمارے تمام مرحومین خصوصاً حاضرین مجلس مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام شہداء ملت پاکستان اور کراچی کے حالیہ واقعات کے شہداء، اور خاص طور پر جن مرحومہ کے لیے آج کی مجلس ہے، مرحومہ سلمہ ریاض زہرا زوجہ سید انوار حسین رضوی، ان سب کو اعلی علین میں اہل بیت اطہار اور جوار فاطمہ زہرا سے ملحق فرما. خداوندہ تجھے فاطمہ کے حسین کا واسطہ، ہر صاحب ایمان کو روزگار اور اولاد کے ہر صدمے سے محفوظ فرما. لیکن پروردگارہ ہمیں خصوصاً کفرستان کے اس ماحول میں رہنے والوں کو اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کی توفیق عطا فرما. خداوندہ تجھے فاطمہ زہرا کی شہادت سے پہلے والی بیماری کا واسطہ، ہمارے تمام بیمار خصوصاً ایک برادر محترم انتہائی علیل ہیں، ان سب کو شفا کامل عطا فرما، اور ان مصائب و مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو.